السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. 15واں پارہ ہے سورۃ الکہف، آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے، رکوع نمبر 14. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 13. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے. ہم نے کل جو بات جہاں مکمل کی تھی، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ کتبے والوں کے بارے میں بات شروع ہوئی. کتبے والے کون تھے؟ یہ ایک یوتھ گروپ تھا جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا. انہوں نے اللہ کی اکنالجمنٹ حاصل کرنے کے بعد اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو سپورٹ نہ کیا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہم اس معاشرے کو چھوڑ دیں گے اور ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں ہم جا کر اللہ کی عبادت کر سکیں. تو ان کو اپنے لیے جو چیز اس وقت بہتر لگی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک غار رکھی. اس غار میں اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے، جہاں اللہ نے ان کو سلا دیا، بالکل جیسے ماں اپنے بچے کو تھپک کر سلاتی ہے. اللہ نے ان کو سلا دیا اور اس کے بعد ان کو ان پتھروں کے اوپر بھی نیند آ گئی. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جن نرم بستروں سے یہ لوگ نکلے تھے، اصولی طور پر تو ایسے گھروں میں پلنے والے بچے سخت زمین یا پتھروں پر سو نہیں پاتے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے، کوشش کر کے نکلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انکمفرٹیبل انوائرمنٹ کو بھی ان کے لیے جو تھا کمفرٹیبل بنا دیا. آپ دیکھیں، انہوں نے پہلے اللہ سے محبت ڈیولپ کی، پھر انہوں نے پوری کوشش کی، جہاد کیا، اور اگر جب جہاد میں ان کو لگا کہ اب اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے آگے ہجرت بھی کر لی اور پھر اللہ سے دعا کی. ہمارا جو پروسیس ہے، جو ہمارا پروسیجر ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھی، پھر اللہ کے راستے میں بندگی کے طریقے سیکھے، اس کی کوشش کی، اس کے بعد جہاد کیا، پھر ہجرت کی، اور پھر دعا کی جو آیت نمبر 10 میں آئی ہے. تو ہمیں بھی یہ سارے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. انہی کی بات آ رہی ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. جتنی بڑی قربانی، اتنی ہی بڑی اللہ کی مدد آتی ہے. جتنی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، مدد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں. یاد رکھیں، انسان کی تدبیر لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن اللہ پر توکل جو انسان کرتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے اندر آپٹیمسٹک اپروچ رکھی، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو ایسا نہیں ہوا کہ نکلنے کے بعد جب ان کو ماحول سازگار نہ ملا ہو تو یہ واپس اپنے گھروں میں پلٹ گئے ہوں جہاں کے شرک کرنے والے موجود تھے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہش ارادہ کر کے اللہ سے دعا کر کے قدم آگے تو بڑھاتے ہیں, لیکن جب ہمیں فیوریبل کنڈیشنز نہیں ملتی تو ہم فوراً اپنا قدم پیچھے لے جاتے ہیں. انہوں نے بالکل بھی ڈاؤٹس کا شکار ہونے میں اپنے اندر کوئی کسر نہیں رکھی, ڈاؤٹس کا شکار نہیں ہوئے. جب ایک دفعہ اللہ توکل نکل گئے تو پھر اللہ پر توکل کی, اور اللہ نے بھی پھر کائنات کو ان کا ساتھی دیکھیں کیسے بنایا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بالکل ایسا ماحول بنا دیا تھا جیسے کہ انکیوبیٹر ہوتا ہے, نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا. اللہ نے ان کے لیے ماحول کو بھی فیوریبل کر دیا, نہ ڈائریکٹ ان کے اوپر دھوپ آتی تھی اور نہ ہی ان کے لیے ماحول ایسا تھا کہ ان کو بہت سردی لگے. اور جب یہ سوتے سوئے تو یقیناً یہ اپنے آپ سے تو غافل ہو گئے, لیکن جس کو ولی بنا کر انہوں نے اپنے گھروں کو پیچھے چھوڑا تھا, اس شرک کی محفل کو, اس شرک کے ماحول کو پیچھے چھوڑا تھا, یہ ان کا ولی جاگ رہا تھا, یہ ولی ان سے غافل نہیں تھا, اور اس ولی نے ان کی بہترین مدد کی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. دائیں بائیں کروٹ کیوں دلواتے تھے؟ تاکہ ان کو بیڈ سورس نہ ہو جائیں, اس لیے کہ وہ کئی سو سال سوئے رہے, ان کا بلڈ سرکولیشن چلتا رہے. اور جو یہاں پر بات آئی کہ تم ان کو دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان ہے, اللہ نے کیسا روب ڈالا کہ کوئی آتا تو ان کو اس کو محسوس یہ ہوتا کہ یہ جاگ رہے ہیں, اس لیے کروٹ بدل رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی سمجھتا ان کو دیکھ کے, اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں, اس لیے کہ کئی سو سال یہ اپنی نیند کے عالم میں رہے. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعتاً مومن ہوتا ہے, سویا ہوا مومن بھی باروب ہوتا ہے. جب سویا ہوا مومن باروب ہوتا ہے تو جاگتا ہوا مومن کتنا باروب ہونا چاہیے؟ آج 1.3 بلین مسلمان ہیں, لیکن کچرا. جو مسلمانوں کے ساتھ آج حال ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے. فلسطین کے اندر مسلمان پس رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ تو 1.3 بلین مسلمان کچرا ہیں. وہ جو حکومتیں لے کر بیٹھے ہیں, وہ جو پوری پوری سٹیٹس لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں کر رہے, قیامت کے دن کیا حجت ہم قائم کریں گے اللہ کے سامنے؟ تو اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حصہ ڈالنے والا مجھے بنا دے. یہ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سوتے میں بھی ان کے اوپر روب قائم کر دیا. اور اصل مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو واقعتاً اللہ کی محبت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا, شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے. واضح نشانی اس بات کی, اس بات میں نہیں پڑتے کہ ہمیں 200 سال سوئے رہے یا 300 سال سوئے رہے یا ہم 100 سال سوئے رہے. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ یوز لیس ڈسکشن میں بالکل مصروف نہیں رہتے. اپنے آپ کو غیر ضروری ڈسکشن سے بالکل دور رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کو فلرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے, اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. آپ دیکھیں بعض دفعہ میں اور آپ بھی بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم کل یہ کام کریں گے, کل یہ نیکی کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ الٹ معاملہ ہوتا ہے. جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے سارے جذبات بلون کی طرح فلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کر لیں گے جلدی کیا ہے, حالانکہ گزرے ہوئے کل میں ہم نے اپنے آپ سے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں وہ نیکی کریں گے. ان کا سو کر اٹھ کے بھی معاملہ یہ ہوا, اور اتنے 100 سال سو کر اٹھ کر بھی ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا ایمان بالکل ویسا ہی رہا. ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں وہی لوگ جو شرک کرتے تھے, جس ماحول کو ہم چھوڑ کر آئے تھے, کہیں واپس ہمیں اپنی ملت میں نہ لے جائیں, اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اب رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے جتنی نیکی کرنے کے ارادے اپنے دل میں باندھے ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ جب رمضان گزر جائے, مکمل ہو جائے, تب بھی وہ نیکی کے ارادے آپ کے دل اور دماغ میں قائم رہیں. ایسا نہ ہو کہ سو کر اٹھ کر جس طرح انسان کے ایموشنل ہائپ بیٹھ جاتی ہے نیکی کرنے کی, اسی طرح سے رمضان گزرنے کے بعد آپ کی اور میرے اندر سے بھی نیکی کا جذبہ نکل جائے. پختہ ارادہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی, اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ چاندی کا سکہ لے کے گئے تو ان کو پتہ چلا اس وقت کہ وہ چاندی کا سکہ تو کئی سو سال پہلے استعمال ہوتا تھا. پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ کئی سو سال سوتے رہے ہیں اور وہاں نسل در نسل لوگ بدل چکے تھے. اب جو لوگ آئے انہوں نے جب دیکھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, اصحاب کہف کو جو ان کے ساتھی گئے تھے بازار, واپس آئے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو موت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر ان کا راز بھی فاش کر دیا کہ اس غار میں یہ کئی سو سال سے تھے. لوگوں نے, اب کے جو لوگ تھے, اب معاملات اور حالات بدل چکے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے اللہ کے ولی اللہ ہیں جو اتنے سو سال سے سو رہے تھے اور اب اٹھ کر اتنے آرام سے آ گئے. تو ان کے اوپر انہوں نے یہیں سے پرستش شروع کرنے کا آغاز کر دیا. کسی نے کہا کہ ان کا مزار بنا لو, آج کل کی زبان میں. کسی نے کہا ان پر دیوار چن دو, ابھی آگے آ جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. مرنے والوں پر عبادت گاہ بنائی جاتی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزار کہتے ہیں, مزار بنائیں گے. غالب تھے مطلب یہ کون کے, جو لوگ ان پر غالب تھے یعنی جو اتھارٹی والے لوگ تھے یا جو حکومت کے لوگ تھے یا جو ایفلوئنٹ طبقہ تھا, اس کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ایسے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر ایک مزار بن جانا چاہیے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ غیر ضروری باتوں میں ہم نہ لگیں, بلکہ اس واقعے سے میں اور آپ یہ سبق سیکھیں کہ اگر جوان ہیں تو کس طرح سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا ولی بننا ہے, اور عمر کے جس حصے میں بھی ہیں کس طرح سے مجھے اور آپ کو کوشش کر کے اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنی ہے. اور اگر اللہ کے معاملے کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اور مجھے حالات سازگار نہ ملیں تب مجھے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی, اس لیے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ. کبھی نہ کہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رجح سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. روایات بتاتی ہیں کہ یہودیوں کے کہنے کے اوپر یہودیوں نے کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے, جس کے اوپر رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل دے دوں گا. اور کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا اور جبرائیل علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے اور پھر کئی دن نہیں آئے, تو یہ تعلیمات رسول اللہ کو دی گئیں اور ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے دی گئیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کریں تو ضرور کہیں انشاءاللہ. جو سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اس میں ایک تو یہی اصحاب کہف کا معاملہ تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا, پھر کنگ سائرس کی بات تھی یعنی ذوالقرنین جس کا آگے ذکر آئے گا, اور روح کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا. ان تین سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل دے دوں گا, لیکن جبرائیل علیہ السلام جب نہیں آئے اور جب کچھ دن کے بعد آئے تو آپ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں. آپ اور میں بھی جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں اور وہ کام فیوچر سے ریلیٹڈ ہو, فیوچر میں ایک انجام دینا ہو, تو ضرور کہیے انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گی. اور انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میری ٹیچر کہتی ہیں انشاءاللہ ٹالا. دل میں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, اور زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ. اکثر اوقات انشاءاللہ کا غلط استعمال ہوتا ہے, یا انشاءاللہ کہنے کے بعد بھی میں اور آپ اپنے کمٹمنٹس پورے نہیں کرتے. اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ نے انشاءاللہ کہہ کے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے. ٹالنے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہا جاتا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے, آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں, کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. کون ہے یہ دیکھنے والا اور سننے والا؟ آپ کا اور میرا رب مالک, زمین اور آسمان کی مخلوقات کا رب, کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو, کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اور آپ کے ذریعے آپ کو اور مجھے اور تمام مسلمان امت کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کے کلام کو منو ان آگے بیان کر دیا جائے. اگر کوئی نافرمانوں کے درمیان میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں کہیں گے کہ اس دین کو آسان کر دو, ریلیجن میڈ ایزی, کوئی آسان سی شریعت بتا دو, کوئی شارٹ کٹ جنت کا بتا دو. تو قرآن کے احکامات میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. آپ اور میں چاہے کتنے بھی آج اس قرآن کے خلاف اعتراضات سن لیں, چاہے اس کی پنشمنٹس اس کی حدود کے خلاف کتنی ہی زبانیں دراز ہو جائیں, آپ اور میں اس ایمان اور کنوکشن کے ساتھ ان پیغامات کو آگے پہنچائیں کہ یہی امر ہے اور یہی اٹل حقیقت ہے. اسلام کو مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اسی قرآن کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں لانا ہے, اسی قرآن کے مطابق مجھے اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے. اپنے لائف سٹائل کے مطابق اس قرآن کو نہیں بدلنا. یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا اور ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو کہہ دیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی معیت مت اختیار کرو جو اللہ کے نافرمانوں کی یا غافلوں کی ہے, اس لیے کہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو تاکہ تمہارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. یاد رکھیں, نیک لوگوں کی محفل آج بھی ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے, آج بھی نیک لوگ مل جاتے ہیں. ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, خواہش کی ضرورت ہے, آپ کے اور میرے ارادے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ برے کی صحبت سے بچو اس لیے کہ برے کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے, اور آپ میں سے ہر ایک نے مجھ سمیت یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کسی برے انسان کی صحبت میں جب ہم زیادہ بیٹھتے ہیں, اس کو دوست بناتے ہیں, تو نیک لوگ ہمیں برے لگنے لگ جاتے ہیں. جو سچی اور کھری بات کرے, جو حق بات کرے, جو باطل کو بالکل الگ کر کے واضح کر دے, وہ پھر انسان کو اچھا نہیں لگتا. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جب انبیاء کو کہا گیا تو آپ کے اور میرے لیے تو یہ بہت ہی ضروری لائف لائن ہے. اگر آپ کو اور مجھے مسلمان کے طور پر زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ کی طرف سے شاہانہ انداز میں بات کہہ دی گئی. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو اسے پانی تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا, بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے مقام سے اپنی پناہ میں رکھے. رمضان کا مہینہ ہے, خوب اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ آپ کو اور مجھے دعا کرنے کے بعد, اللہ پر توکل کرنے کے بعد کوشش بھی کرنی ہے. تو اللہ سے یہ بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ میری کوششوں کو بھی جاندار رکھ, میری کوشش کو بھی زندہ کوشش رکھ, میں اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں کہ جو لوگ دنیا میں غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے, اف یو آر ناٹ ود اس یو آر اگینسٹ اس. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ لا کے سب دین والوں کو اور دنیا والوں کو الگ الگ کر دیا گیا, حالانکہ مل جل کر ہم سب کو اللہ کی رسی کو پکڑنے کا کہا گیا تھا. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں, تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم, اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیامگاہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے میں یہاں پہ ایک اور واقعہ لا رہے ہیں، اور اس واقعے میں آپ ایک شرک کے بارے میں پڑھیں گی، اور وہ شرک کسی دیوی دیوتا کا شرک نہیں ہے بلکہ مادہ پرستی کا شرک ہے، مٹیریلزم کا شرک ہے، یا دولت کو پوجے جانے کا شرک ہے۔ اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر، اپنے ریسورسز پر اتنا بھروسہ کر لینا کہ یوں سمجھنا کہ یہ ریسورسز بس ہی مجھے آگے پار لگائیں گے، اور اپنے رب کو بھول جانا۔ تو ایسے دو لوگوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک شخص امیر ہے دنیاوی طور پر، اور ایک شخص غریب ہے دنیاوی طور پر، اور وائس ورثہ، جو دنیاوی طور پر غریب ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی نظر میں امیر ہے، اور جو دنیاوی طور پر یہاں پر امیر ہے اللہ کی نظر میں آخرت کے طور پر غریب ہے۔ ایسے دو لوگوں کی مثال یہاں بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، بہترین ویجیٹیشن جہاں پر ہو سکے، بہترین انوائرمنٹ ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے، اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے خود بہت اس کی اریگیشن کا سامان بھی کر دیا۔ تو اللہ نے ایک باغ والے کا ذکر کیا جس کو اللہ نے اپنی دنیاوی طور پر بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا۔ کیسے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے اب جو آپ آیات پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جس طرح وہ اپنے باغات کی اپنے دوست کو، اپنے ہمسائے کو سیر کرا رہا ہے، اور اپنے دوست کو جب سیر کرا رہا ہے تو اپنے باغ کی اور اپنی تعریفیں کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے دوسرا دوست کچھ نہیں بولے گا۔ اور یہ جو انسان امیر ہے دنیاوی طور پر، اس کے رویے سے لگ رہا ہے کہ ہی از فل آف ہم سیلف، اپنی ذات پر سارا کریڈٹ اور اپنی سارے اسباب اور وسائل کے اوپر سارا کریڈٹ۔ جب ہمسائے سے بات کر رہا تھا تب بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ کبھی کسی کو ہم یہ بولتے ہیں؟ اگر کوئی یہ بولتا ہے تو وہ بہترین شیطان کا ساتھی ہے۔ انا خیر من فرعون کی کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا۔ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بڑھ کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ میں اور آپ اپنی زبانوں سے یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، لیکن جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں اپنی دولت اور اپنے مال اور اپنی آسائشوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ہمارا عمالاً رویہ یہی ہوتا ہے کہ جو منہ کھول کھول کر بول رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ دولت کبھی ختم ہوگی، ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی ہمیں موت آئے گی۔ قیامت کو تو مانتے ہیں لیکن ہمیں اپنی موت بہت دور محسوس ہوتی ہے، اور اگر دل میں کبھی موت کا خیال آتا ہے تو ہم اسے فوراً جھٹک دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول دل میں کئی کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس نے بھی یہی کہا، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں، اخلاق نام کی چیز کوئی ہے، اس کے اندر خود ہی بولے جا رہا ہے، سن بھی نہیں رہا دوسرے کی، دوسرے کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہا، اور جو بول رہا ہے وہ بھی کیا بول رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کتنا تکبر ہے۔ اور یہ اپنے اندر گمان پیدا کر لینا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اتنی نعمتوں میں رکھا ہے تو آخرت میں ضرور اللہ مجھے بہت نعمتوں سے نوازے گا، یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے۔ اب اس کا جو دوسرا دوست تھا، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس نے اپنی طرف سے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اصل امیر تو یہ ہے جو کردار کا امیر ہے، جو علم کا امیر ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا کہ اتنا زیادہ اپنے اندر احساس فخر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں یہ چیز پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، یہ بندہ دنیاوی طور پر غریب ہے لیکن سامنے والے کی دولت دیکھ کر مرعوب نہیں ہو رہا، اس کی باتیں سن کر چپ نہیں لگ گئی اس کو، بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ جو اس کے پاس صحیح علم تھا اس نے وہ آگے پروموٹ کر دیا۔ اس کو حقیر بھی نہیں کیا، اس کی انسلٹ بھی نہیں کی کہ تم تو بڑے روڈ ہو، تم تو بڑے ایروگنٹ ہو, تم کس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی بات کو ایسے رکھ رہے ہو, تمہیں تو اپنے باغ پر بڑا اعتبار ہے, بڑا کریڈٹ ہے کہ یہ ہر وقت تمہارے ساتھ قائم رہے گا. ایسے نہیں بات کی, بلکہ عاجزی کے ساتھ, جب معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پہ رکھا ہے, اپنے سے اوپر والے کی باتیں دیکھ سن کر, اپنے سے اوپر والے کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی مرعوب نہ ہو, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ان کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آزمائش رکھ دی ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اللہ آپ کو وہ وہ نعمت دے دیتا تو پتہ نہیں آپ ایمان پر قائم بھی رہتی کہ نہ قائم رہتی. تو دوسرے کی نعمت کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, یہ مومن کا طریقہ ہے, بلکہ مومن اپنے اندر پورا فل کنوکشن رکھتا ہے, اور جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی بات غلط ہو رہی ہے وہاں حکمت کے الفاظ کے ساتھ کانشیس ہو کر تبلیغ کر دیتا ہے, نہ کہ سیلف کانشیس ہو کر خاموشی اختیار کر لے. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ کہنے کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے, جس طرح انشاء اللہ کہنے کی دلیل پچھلی آیات میں آئی تھی. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے, یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر اسے تو کسی بھی طرح نکال نہ سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا, اور وہ انگوروں کے باغ کو ٹٹھیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا, اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں کسی قسم کے نقصان کے بعد اللہ کی طرف پلٹیں, آپ اور میں کسی بڑی آزمائش کے آنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ ہمیں نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنا تعارف کرا دے, اللہ ہمیں نعمتوں میں رکھ کر ہی اپنا ولی بنا لے, اور اللہ ہمیں ان نعمتوں کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی آزمائش سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہماری نعمت کو کسی کی طرح سے کمی محسوس ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ نے گھر بنایا اور گھر بنا کے آپ نے بہت بڑا ڈنر بھی کیا, سب رشتے داروں کو بلایا, اگلے ہی دن آپ کی گلاس ٹاپ ڈائننگ ٹیبل ٹوٹ گئی, تو آپ کیا کہیں گی؟ ہائے نظر لگ گئی, کالا بکرا لا کے فوراً ذبح کر دو. اپنی کمی پر نظر ہماری کم جاتی ہے, اپنی کمی پر جائیں, کیا ہم نے زیادہ دکھاوا تو نہیں کر دیا کہ اللہ نے ہمیں اسی طرح آزما لیا؟ کہیں ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر دی؟ کہیں میرے مال میں کوئی حرام کمائی تو شامل نہیں ہو گئی؟ تو اللہ کے اوپر معاملے کو رکھ دیں, دینے والا بھی اللہ, لینے والا بھی اللہ, وہ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. دنیا کی آزمائش سے آپ کو اگر اللہ کی قربت مل جاتی ہے تو وہ آزمائش مبارک ہے. ہم آزمائش مانگتے نہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش سے پناہ مانگنے کو کہا ہے, لیکن اگر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے, کوئی ایسی مشکل آتی ہے جس سے آپ کو اور مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے, میں اللہ کے قریب ہو جاتی ہوں, اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, تو مبارک ہے وہ آزمائش. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے, انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی, کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں لیے اڑے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دو لائنز میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پورے کو بالکل مکمل بیان کر دیا. زندگی کا ہنگامہ اللہ تعالیٰ نے دو لائنز میں سمیٹ دیا کہ کس طرح سے انسان کی شروعات ہوتی ہے, کس طرح سے انسان نطفے سے بنتا ہے, کس طرح بیج ڈالا جاتا ہے اس سے پودا نکلتا ہے, کس طرح بچہ پروان چڑھتا ہے, کس طرح ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو فصل کھڑی ہوتی ہے وہ بھوس بن جاتی ہے, وہ پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال کے اس کے جسم کو دوبارہ مٹی کر دیا جاتا ہے. پوری انسانی زندگی کو یہاں بتا دیا گیا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اصل میں باقی تو رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں, اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے. یاد رکھیں, مال اولاد دنیا میں رہ جاتی ہے, میرے اور آپ کے ساتھ نہیں جاتی. سب किसी भी घर में रहते हों, कितने ही बड़े घर में रहते हों, 10,000 का हो, 2,000 का हो, या 5,000 का हो, या 500 गज का हो, सबके लिए कवर एक ही साइज की होती है, 2 गज के। कोई कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहनता हो, कोई कितना ही ज्यादा अच्छा जौक रखता हो कपड़े पहनने में, कफन सब एक सा पहनते हैं, वही वाइट लट्ठे का। किसी को कितना ही शौक क्यों ना हो कि हम क्या कुछ जमा कर लें और अपने लिए क्या कुछ सामान्य जिंदगी इकट्ठा कर लें, कब्र में वही दो चीजें साथ जाती हैं, कुरान और आमाल, और कुछ नहीं जाता साथ में। किसी के कितने ही बेहतरीन वॉशरूम्स बने हुए हों, नहाते सब मौत के बाद उसी एक तख्ते के ऊपर हैं। तो मैं और आप इस वक्त के आने से पहले अपने लिए नेकियां जमा कर लें, ताकि जब अल्लाह के पास पहुंचे तो सुरखुरू होकर पहुंचे। किसी ने कहा कि जिंदगी इतनी ही मुख्तसर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, और जब उसका इंतकाल होता है बड़ा होकर तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। जिस तरह अजान और नमाज के दरमियान में फासला होता है 15 मिनट का, 10 मिनट का, यूं समझ लें कि मेरी और आपकी जिंदगी बस इतना ही छोटा सा एक टाइम स्पैन है, जो इस वक्त तो लग रहा है बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हम सब जो जिस उम्र में है वो ये बात समझ सकता है कि ऐसे लगता है हमारा बचपन कल की बात है, हमारी टीनेज कल की बात है, हमारी कॉलेज लाइफ कल की बात है, हमारा निकाह और शादी होना कल की बात है। जो बच्चियां हैं वो खुद ये चीज समझती होंगी, अभी तो हम स्कूल में थे, कल की बात लगती है हम स्कूल में थे। तो जिंदगी बहरहाल खत्म हो जाने वाली है, माल और औलाद को अल्लाह ताला ने आजमाइश कह दिया, और जो साथ जाएंगे वो इंसान के आमाल होंगे। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल बढ़ाना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी ना छूटेगा, और सबके सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। देख लो आ गए ना तुम हमारे पास इसी तरह जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। इमेजिन करें कि सब एक लाइन में खड़े हैं, और एक लाइन में से एक बंदे को बुलाया गया, उसका हिसाब किताब लिया गया, और उसके बाद उसको फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम में ले गए। फिर दूसरे की बारी आई, फिर तीसरे की बारी आई, चौथी बारी मेरी आ गई। कैसा खौफ की फीलिंग्स होती हैं। एक क्लास का रिजल्ट अनाउंस होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पता चला आप सेक्शन डी में है, तो दिल कितनी तेजी से आपका धड़कना शुरू कर देता है। तो क़यामत के दिन क्या मंजर होगा ये देख लें। उस दिन कोई नहीं बच सकेगा। जिस तरह अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा करके दुनिया में भेजा था, उसी तरह अल्लाह के पास कुदरत है कि वो अपने पास हिसाब किताब के लिए आपको और मुझे दोबारा खड़ा कर देगा। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त ही मुकर्रर नहीं किया। वबूदी अल किताब, और नामाए आमाल सामने रख दिया जाएगा। जो भी गुनाह करते थे, जो भी मामला करते थे, अब कोई एक्सक्यूजेस क्या तुम अल्लाह को दे सकते हो? एक मुफस्सिर ने कहा कि ऐ बंदे, जब तू गुनाह करे तो ये सोच लिया करे कि इस गुनाह का क्या एक्सक्यूज अल्लाह को देगा, अल्लाह के सामने क्या एक्सक्यूज देंगे हम कि हमने ये गुनाह क्यों किया। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब जिंदगी के इंदराजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज न की गई हो। हर चीज हाजिर कर दी जाएगी, अमाल नामा, किताबों का रजिस्टर, फरिश्तों का रजिस्टर, नेक अमाल, बुरे अमाल, अभी तक जो टर्मिनोलॉजीज हम सुनते थे वहां हकीकत बन के एनुल यकीन की शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगी। छोटे से छोटे गुनाह को हाजिर कर दिया जाएगा, छोटी सी छोटी नेकी को हाजिर कर दिया जाएगा, हर चीज को काउंट किया जाएगा। किसी की 99 नेकियां और 99 गुनाह हैं, और उसके नाम है अमाल में से एक और नेकी निकल आती है, तो 100 नेकियां हो गई और 99 गुनाह हो गए। और जो 100th नेकी निकली वो क्या थी? माँ बाप की तरफ, माँ बाप में से किसी एक की तरफ मुस्कुरा कर देखा था, उस एक नेकी की वजह से अल्लाह जन्नत में भेज देगा। लेकिन एक एक चीज का हिसाब होगा, या वाइस वर्सा, दोनों नेकी गुनाह बराबर थे, एक गुनाह और निकल आया, किसी को बहुत ही ज्यादा मुतकब्बराना नजर से देखा था, किसी को देखते हुए बहुत हकीर महसूस किया था, उस एक गुनाह की वजह से एक गुनाह बढ़ गया, नेकियां कम रह गईं, अल्लाह जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह एक एक चीज को हाजिर करेगा, उस दिन कोई नहीं बचेगा किसी काउंट से। जो जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। तेरा रब किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. یہ میرا کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا, پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آج آپ اور میں کرنے کی کوشش کریں. راستے سے پتھر ہٹا دیا, راستے سے ٹیشو پیپر ہٹا دیا, راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹا دیا, آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ لیا, اپنے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا, یہ بھی صدقہ ہے. اور میں اور آپ کئی ایسے نیکیوں کے اعمال کر سکتے ہیں. پانی پیتے ہوئے بیٹھ کر پانی پی لیا, یہ بھی عین نیکی ہے, اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں نیکیوں کو شامل کرنا ہے تاکہ قیامت میں ہمارے نامہ اعمال میں سے زیادہ نیکیاں نکل سکیں. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی چائے پناہ نہ پائیں گے. اللہم اجرنا من النار. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا, بلایا, ہدایت کا راستہ دکھایا, اور زیادہ تر انسانوں نے کیا کیا, ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ آج کس چیز نے مجھے اور آپ کو عمل سے روکا ہوا ہے؟ اللہ ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے کے باوجود ہمیں سزا نہیں دیتا. اللہ ہم پر آزمائشیں نہیں لاتا. آج کس چیز نے آپ کو اور مجھے اچھے نیک اعمال کرنے سے روکا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کی غیبت کر کے, کیوں ایک دوسرے کے لیے چغلی کر کے اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھ کر آپ اور میں اپنی عادتوں کو نہیں بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پوچھ رہا ہے اس قرآن پر عمل کرنے سے آخر کس چیز نے تم کو روکا ہے؟ کیا ہمارے نفس اتنے موٹے ہیں کہ ہمیں اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنے کی بھی ہمت نہیں؟ صبح قرآن پڑھیں اور شام میں غیبت کر دیں, صبح قرآن سنیں اور شام میں جھوٹ بول دیں, صبح قرآن پڑھیں اور کسی کی برائی کر کے, کسی کی چگلی کر کے اپنا پورا روزہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور جو اللہ کے واضح احکامات میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں, کس بیسس کے اوپر آپ اور میں اس پر عمل نہ کریں؟ کون سی ایسی ریزنز ہوں جو مجھے اور آپ کو قدم آگے نہ اٹھانے دیں؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں, مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھیں ان کا مذاق بنا لیا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے؟ قرآن سے منہ موڑنے والا ظالم کیسے پتا چلا؟ کون ہے ظالم؟ اس شخص سے بڑھ کر جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے, اور اس بڑے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس کے لیے اس کے ہاتھوں نے خود کمایا ہے. آپ اور میں قرآن سنتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل پگھل رہا ہو قرآن سن کر, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل شکوک اور شبہات کا شکار ہو رہا ہو قرآن سن کر. یا مثال کے طور پر آپ جا کر گھر میں کسی کو کہتی ہیں کہ آج میں نے قرآن میں یہ سنا, اور سامنے والا کہے چلو ہٹو بور نہیں کرو, سارا مزہ خراب کر دیا. یہ سب میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن آپ کو اور مجھے آگے بڑھ کر نیکی کو تھامنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں, اللہ نے ظالم کہا ایسے مذاق اڑانے والوں کو. ایسے ظالم نہ مجھے بننا ہے, نہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایسا ظلم کرنے دینا ہے. ان کو بھی دین کی خوبصورتی دکھانی ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں, جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے, ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے, تو میں نے ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں سے کبھی نہ نکلیں گے. اگر کوئی کبھی غلطی بتا دے انسان تو دوسرے کی انا پر چوٹ لگ جائے, اور اگر ایسا ایٹیٹیوڈ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ کانوں میں ان کے اللہ کے کلام کی آوازیں کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ ان کے کانوں میں شیطان کی آوازیں رچ بس گئی ہیں۔ جس دل میں شیطان کی آوازیں رچ بس جائیں، جن کانوں میں شیطان کی آوازیں رچ بس جائیں، وہاں اللہ کا کلام بالکل ایسے بہ کر نکل جاتا ہے جیسے آپ ویکسڈ لیئر کسی اس کے اوپر سے، سرفیس کے اوپر سے پانی کو بہا دیں، بالکل ایسے نکل جاتا ہے۔ تو اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو شیطانی آوازوں سے پاک کریں۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ اب ایک اور قصے کا ذکر ہے، دو قصے آپ نے پڑھ لیے، اب ایک اور قصہ، اور یہ علم کا قصہ ہے، علم کے سفر کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سفر جو تھا، ان کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کے لیے دیا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وحی آئی کہ ایک اور بندہ ہے جو اللہ کے بندوں میں بہت علم والا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکشنز بتائی گئیں کہ وہ بندہ آپ کو کہاں ملے گا، اس کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے ان کی تربیت کی۔ جب نبی کو روک دیا گیا اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کہنے والوں میں سے، تو آپ اور میں سب سے بڑھ کر علم والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کتنے سال زندگی کے علم حاصل کرنے میں لگا دے، وہ اصل علم والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصل العلیم تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ان کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو ڈھونڈیں اور ان کے پاس جا کے اپنی تربیت کروائیں۔ جب موسیٰ اپنے خادم ان کا وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا رہوں گا۔ اب یہاں آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے کے ایٹیکیٹس بھی ملیں گے کہ علم حاصل کرنے میں کیا پہلا سبق ہے کہ ڈیٹرمینیشن ہو۔ میں چلتا رہوں گا، انہوں نے کہا، جب تک کہ میں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں۔ علم حاصل کرتے رہنا ہے مجھے اپنی زندگی میں جب تک میرے عمل کے اندر تبدیلی آنا نہ شروع ہو جائے، اور جب عمل میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے تب انسان کو عمل میں اپنے اور زیادہ ڈائنمزم لانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم کا سفر جاری رکھنا ہے۔ پہلا سبق، بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ دوسرا سبق علم حاصل کرنے کے سفر میں کہ بھوک بہت لگتی ہے۔ جب آپ علم حاصل کرنے نکلیں گی تو تھکن بھی ہوگی اور بھوک بھی لگے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو علم حاصل کرنے دین کا نکلے گا پھر اس کے بعد اس کو بھوک کوئی نہیں لگے گی، بس پرفیکٹ سمارٹ ہو جائے گا۔ جو علم حاصل کرے گا اسے بھوک بھی لگے گی اور تھکے گا بھی۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال ہی نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ تو ناچے وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے علم حاصل کرنے کا تیسرا سفر، اس کا سبق کہ انسان علم حاصل کرتا ہے بھول جاتا ہے، بھولے پھر حاصل کر لے، پھر پڑھ لے، پھر تعلیم حاصل کر لے، تو بھول بھی ہوتی ہے علم کے اندر۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یعنی یہاں بتانا مقصود ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے آغاز نبوت کے واقعات ہیں، کیونکہ آگے ان کو بنی اسرائیل سے معاملہ کرنا تھا، ان سے ان کا پالا پڑنا تھا، جو بہت زیادہ بحث کرنے والی اور سوالات کرنے والی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سکل سیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی تربیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اگلا سبق علم کے سفر میں عاجزی، استاد کے سامنے عاجزی۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اگلا سبق، صبر کرنے والا شاگرد صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ جو شاگرد صبر کرتا ہے وہ علم کے میدان میں ڈیٹرمنیشن سے قائم رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں، یعنی اب آپ کو میری فرما برداری بھی کرنی ہوگی۔ اگلا سبق، فرما برداری کے ساتھ رہیں۔ اسٹوڈنٹ بننے میں انسٹنٹ نہیں ڈیلے گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے صبر کے ساتھ میکسیمم علم حاصل کر سکے۔ تو اوبیڈینٹ اور کمیٹڈ دونوں چیزیں آ گئیں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوری کہہ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں غلطی ہوگی، سوری غلطی ہوگی۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ اس کا مطلب ہے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں تو اکثر اسٹوڈینٹس انسٹرکشنز کو بھول جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تو آپ اور میں تو بالکل بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں کروں گا اور اپنی سزا خود ہی تجویز کر دی۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ صبر نہیں کر رہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ یہ سزا موسیٰ علیہ السلام نے خود تجویز کی تھی، اس لیے اب انہوں نے کہہ دیا خضر علیہ السلام نے، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں سخت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جسے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک دل آدمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین اس کے نیک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان والدین کی مال کی حفاظت فرمائی۔ جب حلال کمائی ہو اور والدین نیک ہوں تو اولاد کے لیے بھی اللہ اس حلال کمائی کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حلال کمائی کا ویسا بھی آپ فیکٹر دیکھیں کہ آپ کو کئی چیز کئی سالوں بعد واپس مل جاتی ہے جو آپ سے کچھ عرصے پہلے کھوئی ہوتی ہے۔ وہ جب تک یاد ہے، میری سونے کی بالی ایک مرتبہ بہت چھوٹی تھی میرے باغ میں کھوئی تھی، اور اس باغ سے پھر ہمیں ایک دن ایسے ہی اچانک میں باغ میں بیٹھ کے گھاس نہیں آپ اکھاڑ رہے ہوتے، بہت چھوٹی تھی، گھاس اکھاڑ رہی تھی، 3-4 سال کے بعد میری بالی وہیں جہاں سے میں گھاس اکھاڑ رہی تھی، حالانکہ بہت بڑا باغ تھا، لیکن جہاں میں بیٹھی اس پوائنٹ سے جہاں سے میں نے گھاس اکھاڑی ہے اسی جگہ سے سونے کی بالی نکل آئی۔ تو حقیقتاً جب اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ساری زندگی حلال کمانے میں بہت زیادہ پرسسٹنٹ رہے، اللہ حقیقتاً حلال کمائی کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو حلال نوالا کھلائیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کے بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذوالقرنین جن کو کنگ سائرس کہا جاتا ہے ہسٹری میں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ کتنے واقعہ آ گئے ابھی تک؟ یہ کون سا ہے؟ فورتھ ہے، چوتھا واقعہ آ گیا۔ اب یہ جو چوتھا واقعہ آیا، اس میں آپ دیکھیں اقتدار بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ جو سب سے پہلا اصحاب کہف کا واقعہ تھا، اس میں نیکی تو بہت تھی، لیکن ان لوگوں کو اقتدار نہ مل سکا, ان کو پوزیشن نہ مل سکی معاشرے میں کہ وہ معاشرے کے لوگوں تک دین کو پھیلا پاتے, بلکہ وہ الگ ہو گئے معاشرے سے. یہاں اقتدار بھی ہے اور نیکی بھی ہے, اس لیے اللہ نے ان کو ریسورسز بھی دیے تھے اور انہوں نے دین کے نفاذ کے لیے اپنے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کیا. اور یہ دین میں پسندیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ, اللہ کا غلام ہو, اللہ کا مومن بندہ, اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہو. اے نبی, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں تمہیں کچھ اس کا حال سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی تھی, ہر طرح کے اسباب اور وسائل, اور اس کو ریسورسز بھی دیے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا, اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقتدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا, جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت سزا دے گا. کیسا بادشاہ ہے یہ, ایمان والا, آخرت کی حقیقت بھی جانتا ہے اور سزا بھی اس کو دے رہا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے, ہم اس کو نرم احکام دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر بھی لے کر آئے. اور کہاں سے آئیں گے ایسے حکمران؟ سپیس سے نہیں آئیں گے, مارس سے نہیں آئیں گے, ہم ہی میں سے اٹھیں گے. بنائیں اپنے بچوں کو ایسا, ان کی گرومنگ کریں کہ کل کو وہ ایسا حکمران بن سکیں آپ کے معاشرے کے اوپر کہ وہ کافروں کے لیے تو سخت ہوں لیکن مومنین کے لیے نرم ہوں. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب تک کی حد تک جہاں پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی اس نے ملک فتح کیا اور پھر لوگوں کی اپلفٹ کی, یہ سوشل ریفارم کیے کہ جب کسی ملک کو کوئی بادشاہ فتح کرے, مسلمان بادشاہ, تو وہاں کے لوگوں کی, وہاں کی عوام کی اپلفٹ ہونی چاہیے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, مستقل موومنٹ میں ہے, بادشاہ بن کے اپنے محل میں اور اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے گیا, یا مستقل دوروں پر دورے نہیں ہو رہے بلکہ کیا ہو رہا ہے, کوشش اور جہاد ہو رہی ہے, ایک کے بعد ایک مہم, تاکہ ہر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جائے. اپنے بیسٹ ریسورسز استعمال کر رہا ہے, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی, یعنی بیکورڈ قوم تھی. ابھی تک تو یہ تھا کہ ان کے اندر جو تھا ایسا معاملہ نہیں آیا تھا کسی قوم کے ساتھ, اب جس قوم پر یہ آئے وہ قوم ذرا پرانے وقتوں کی قوم تھی, لینگویج بیریئر بھی تھا, سمجھتے نہیں تھے کہ ان کا ذوالقرنین ان سے کیسے رابطہ کرے. ان لوگوں نے کہا, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سپر پاور تھے اپنے دور کی, اور یہ جو قوم تھی یہ انڈر ڈیولپ قوم تھی. اس انڈر ڈیولپ قوم کے ساتھ ایک سپر پاور نے کیسے معاملہ کیا وہ ذرا آپ دیکھیں, آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا. ذوالقرنین نے کہا, جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, یعنی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. دیوار ان کے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچ سکیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیں گے, ہم تم پر کوئی کسی قسم کا سود اور انٹرسٹ نہیں چڑھائیں گے, ہم تم پر کسی قسم کی کوئی سینکشنز نہیں لگائیں گے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا دو. انہوں نے صرف ان سے کہا کہ مجھے اپنا ہیومن ریسورس دے دو, باقی ریسورس میں اپنا لگاؤں گا. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا, اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا, لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا. کیسے کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان سب کو ایک کونے میں کر کے کہہ دیا کہ ہم یہ کام خود کریں گے. اب یہاں پر ہماری مشینری آ کر کھڑی ہو رہی ہے, یہ پورا علاقہ اب پروہیبیٹڈ ایریا بن گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ ان لوگوں کو ساتھ ملا کے ان سے کام کروا رہے ہیں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر آ بھی نہ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے بھی اور مشکل تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ذوالقرنین نے کہا, کیا کہا ہوگا انہوں نے, وی آر دا سول سپر پاور؟ یہ نہیں کہا, یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. اپنا کسی بھی کوالٹی کا غرہ نہیں ہے کہ دیوار ہم نے بنائی تو کبھی گر نہیں سکتی, بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنی طرف سے بہترین کام تو کر دیا لیکن میرے رب کے حکم تک یہ قائم رہے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی اللہ ہی کا کلمہ بلند کیا اور اللہ کو سارا کریڈٹ دے دیا۔ یہ ہے نیک لوگوں کا معاملہ۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کس روز؟ یہ قیامت کے ذکر کی اب بات آ گئی۔ سکھ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو سننے کو تیار نہ ہو وہ ہدایت نہیں پاتا۔ یاد رکھیں، قرآن کا مزاج سننے والا ہے، پڑھنے کے مقابلے میں سننے میں زیادہ اثر کرتا ہے، دل کو ٹچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں؟ آیت نمبر 103 میں کیا آیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ خسارہ نہیں کہا، اکثر کہا۔ اکثر کہتے ہیں نفع کے ساتھ آپ کا جو اصل مال ہے، راس المال، وہ بھی ضائع ہو جائے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ پروفٹ نہیں ملا، یہ بھی نقصان ہے، یہ خسارہ ہے۔ اکثر جس میں آپ کا راس المال بھی چلا جائے، اصل مال جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ضائع ہو جائے۔ نامراد کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، گناہ کر کے جسٹیفائی بھی کرتے رہے، گناہ کر کے سمجھتے رہے کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ مٹیریل ایڈوانسمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کے حساب سے بینک کرپٹ ہو گئے، ان کی نیکیاں کہیں کی نہ رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا اس کی نیکیوں کو جانچ لیا جائے گا کہ یہ فیک نیکیاں ہیں یا یہ ایکچوئل نیکیاں ہیں، اصلی نیکی ہے یا جعلی نیکی ہے، اور جعلی نیکی کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیں گے۔ اس لیے کہ نیکی وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اس مولڈ کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ نے نیکی کا مول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف کر کے مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن مومن بن ہی نہیں سکتا، وہ کچھ اور بن سکتا ہے رسول اللہ کی احادیث کا انکار کر کے، مومن نہیں بن سکتا۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے بتا دیا اس کا مقام ہے اس کے اعمال کے مطابق۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کا ان کا دل نہ کرے گا۔ جنت میں اتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی، احادیث میں آتا ہے کہ آپ اور میں بور نہیں ہوں گے وہاں پہ، جتنا یہاں بور ہوتے ہیں ہمارے بچے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اماں بور ہو رہے ہیں، وہاں کوئی بور نہیں ہوگا، اتنی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوں گی۔ اور فردوس کے باغ سے مراد جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ اور میں اللہ کے ہمسائے بن جائیں، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی اس کے لیے پھر محنت کرنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے لیے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ کبھی اس آیت کو بیٹھ کے سوچیں کہ سمندر انک ہے، اور سمندر کی انک ختم ہو جائے اور اس طرح کا ایک اور سمندر آ جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اور دنیا کا کتنا حصہ پانی پر مشتمل ہے سمندر پر؟ کتنا؟ 1/3 حصہ دنیا کا، 3 حصے پانی کے اوپر موجود ہے اس وقت۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح کا ایک اور سمندر بھی آ جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو۔ ایک اور صورت میں آتا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں تب وہ قلم کم پڑ جائیں اور اللہ کی باتیں ختم نہ ہو۔ آج سے 1500 سال پہلے تو یہ باتیں سن کر انسان صرف سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن آج جو آپ اور میں نے ڈسکوریز دیکھی ہیں، جو لائبریریز کی لائبریریز میں آپ نے اور میں نے علم دیکھا ہے، ایک انسان کی جینز میں جو فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس کے اوپر لائبریریز بن سکتی ہیں، ایک انسان کی جین کے اوپر جتنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، इससे रिसर्चर्स कहते हैं कि ये लाइब्रेरीज डिफाइन की जा सकती हैं अगर इस सारे इल्म को किताबों के अंदर महफूज कर दिया जाए। तो अल्लाह की बातें ही तो सब हैं, इसमें बिल्कुल मुबालगा नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए, फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि अमले सौले करे, और क्या करे, वला युश्रिक बि इबादति रब्बिही अहदा, और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। अगर आपको और मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है तो उसकी तैयारी करनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझसे मुलाकात का इरादा रखता है मैं भी उससे मुलाकात करने का इरादा रखता हूँ, और जो मुझसे मिलने का इरादा नहीं रखता मैं भी उससे मुलाकात करने का और उसको देखने का इरादा नहीं रखता। अल्लाह मुझे और आपको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिसमें मैं और आप अल्लाह की मुलाकात के अपने आप को कैपेबल बना सकें। सूरत मरियम, सूरत मरियम मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है, और सूरत मरियम जो है इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें दोबारा से रिपीटेशन भी लगेंगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में। हरूफ मुकत्तआत से शुरू होती है, काफ या ऐन सौद, काफ या ऐन सौद, जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। आप देखें, आप घर जाकर इसकी तिलावत सुनिएगा सूरह मरियम की। एक तो सूरह मरियम की तिलावत में बहुत रिदम है, बहुत ज्यादा, इसलिए कि जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही टोन पर खत्म होते हैं, मुकम्मल होते हैं, जहां आयात मुकम्मल होती हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर खूबसूरती है, डिवाइन म्यूजिक है। दूसरा, ये जो इसके साथ मामला है इसके हरूफ मुकत्तआत का, आप जरा इनको सुने तो आप देखेंगे इसकी तिलावत से आपके ऊपर हैबत तारी होगी। आप इसको सुनकर देखें, अपने कानों में हेडफोन्स लगाएं और देखें दिल पर इम्पैक्ट होगा आपके। हालांकि इनके मानी समझ नहीं आते लेकिन इसके बावजूद हरूफ मुकत्तआत को जब मैं और आप तिलावत में सुनते हैं या तिलावत करते हैं तो एक फीलिंग्स दिल के ऊपर आ जाती हैं। ये अल्लाह के कलाम की शान है। तो यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जिन्होंने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी कैसे पुकारा, अल्लाह को दुआ की शक्ल में पुकारा, और अल्लाह हर पुकार को सुनता है, अल्लाह गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता, अल्लाह उस जुबान की पुकार नहीं सुनता जिस जुबान के बोलने वाले के जिस्म पर हराम कपड़ा हो और जिसकी खुराक भी हराम से हो, अल्लाह उसकी भी पुकार नहीं सुनता। वरना काबे के कपड़े को पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाने वाला जो हजारों मील का सफर करके वहां आता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसकी दुआ कबूल कैसे होगी, व मलबसुहु हराम, उसने जो पहना वो हराम, व मतअमुहु हराम, जो उसने खाया वो हराम, तो फिर अल्लाह ताला कैसे उसकी बात का जवाब देंगे। तो आपको और मुझे दुआओं की कबूलियत के लिए हलाल रिस्क खाना है और अल्लाह से खूब दुआएं करनी है। क्या पता इस वक्त भी आपके और मेरे दिल में बहुत सी दुआएं आ रही हों, जिस वक्त दुआ आए उस वक्त मांग लें। कोशिश जारी रखें अपनी जिंदगी में अल्लाह की फरमा बरदारी की और उन चीजों को पूरा करें जिन चीजों का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जो सुन रहा होता है उसकी पकड़ ज्यादा होती है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम सुनना छोड़ दें। यकीनन अगर आप और मैं अपनी इस्लाह चाहते हैं, अगर आप और मैं अपनी इटर्नल लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हम कुरान सुनेंगे जिंदगी में, ताकि इंस्ट्रक्शन सामने तो आए कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। तो दुआ मांगें, जिस वक्त दिल में दुआ आ जाए उसी वक्त मांग लें। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। दुआ के आदाब में ये बात मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह की हम्द के साथ साथ अपनी कमजोरी को भी बयान किया। तो जरूरी यह है कि इंसान अल्लाह के सामने आजजी के साथ दुआ मांगे, दुआ पढ़े नहीं, दुआ मांगे। आप में से कोई भी यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल दुआ मांगना चाहता है इसके मुकम्मल होने पर, जब भी हम रोज मुकम्मल कर लेते हैं, आप बिल्कुल मांगे जितनी देर आपका दिल चाहता है आप दुआ मांगे, इसलिए कि कुरान पढ़ने के बाद, कुरान समझने के बाद की जाने वाली दुआ कबूल होती है। असल खुशकिस्मत वो है जिसको दुआ मांगने की तौफीक मिल जाए, जिसको अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाए, जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और जो अल्लाह से चुपके चुपके मांगे। इन्होंने भी मांगा, ऐ परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं हुआ। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई कंप्लेन नहीं, अल्लाह आप तो कभी मेरी दुआएं सुनते ही नहीं है, اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں. بچے کہتے ہیں کب سے دعا کر رہے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ سن رہا ہے, اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تم کو وہ چیز دے دے گا جس کی تم تمنا کر رہے ہو. لیکن امید کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. غافل دل سے مانگیں گے تو امید نہیں ہوگی, اور امید نہیں ہوگی تو اللہ کیسے سنے گا. امید کے ساتھ دعا مانگیں. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور آل یعقوب کی میراث, ان کا ہیریٹیج جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے, انہیریٹنس نہیں ہوتی انبیاء کی. انبیاء کا ہیریٹیج ہوتا ہے اور ہیریٹیج علم کی شکل میں ہوتا ہے. اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا, یعنی لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہو. ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی نظر میں بھی پسندیدہ بنا لے اور لوگوں کی نظر میں بھی, اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا لوگ ہم پر طعنے کسیں. اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں, اللہ ہماری اولادوں کو اپنے لیے پسندیدہ اور انسانوں کے لیے پسندیدہ بندہ بنا دے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں آگے سے آگے لے کر جائے. جتنی دعائیں ہم اس اینگل سے مانگیں گے یا جیسی بھی دعائیں مانگیں گے, یاد رکھیں دعا ایک انسان کی پرائیورٹی کا ریفلیکشن ہوتی ہیں. میری زندگی میں کیا چیز ویلیو کرتی ہے جس کو میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگ رہی ہوں. جتنا پرسنٹیج دعاؤں کا دنیا پر لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. جتنا پرسنٹیج آخرت کی دعاؤں کا زیادہ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں آخرت کی محبت زیادہ ہے اور دنیا کی محبت کم ہے. تو مجھے اپنے فضل سے ایک اولاد عطا فرما, اور انہوں نے کہا کہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا. جواب دیا گیا, اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا. اللہ نے نام بھی خود تجویز کر دیا یحییٰ علیہ السلام کا. یہ جو انہوں نے دعا کی حضرت زکریا نے کہ اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا, اللہ اس کو اپنی نظر میں پسندیدہ بنا. ہمارے گھروں میں اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں, بیٹا ہو, گورا ہو, اور کیا ہو, لمبا چوڑا ہو, بڑا ہو کے. بڑے ہونے کا بھی خیال میں فوراً آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ایسا ہو اور ویسا ہو. لیکن جب بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کا انداز ہی بدل جاتا ہے. جب رب کی ویلیو آنا شروع ہوتی ہے تو انسان کے دعا کے الفاظ خود بخود ایمان والے ہو جاتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جب اٹھتے ہیں حجاب آخر آتے ہیں جواب آخر. جب اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھتا ہے, اللہ کے قریب بندہ آنا شروع کرتا ہے اور اپنی طرف سے عمل کی پوری کوشش کرتا ہے, اللہ بھی اپنے بندے کو جواب دیتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے. جس طرح زکریا علیہ السلام کو رسپونڈ کیا, عرض کیا, پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے. جو پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے, جس طرح سے ہر سٹیپ پہ بچہ بننا شروع ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک پورا سسٹم ایک معجزہ ہے. ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے. مجھے اور آپ کو معجزہ نہیں لگتا, اس لیے کہ روٹین میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اپنی آنکھوں کو کھول کر کائنات کی چیزوں کو, میں اور آپ اور اپنے جسم کے اندر بننے والے نظام کو آبزرو کریں, تو اللہ کی شان آپ کے اور میرے سامنے اور کھل جائے گی کہ یہ معجزہ آپ کے اور میرے سامنے کیسے ہوگا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ مجھے کوئی کنفیوژن نہ ہو, مجھے کوئی نشانی بتا دیں کہ کیا سچ مچ آپ نے میری دعا قبول کر لی. زکریا علیہ السلام نے کہا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا, تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو پہ ہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام اس کی تسبیح کرو. مفسرین کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع آنے والا ہو تو انسان کثرت سے تسبیح کرے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. جب عید آئے اس دن بھی کثرت سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں. جب موقع مل جائے, جب یاد آ جائے کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جب یاد آ جائے. لیکن کثرت سے ذکر رکھیں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کی 30 دن کی ٹریننگ مکمل کر کے آپ کو عید کی شکل میں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اب وہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے وہ کتنا ویلیو کرتا ہے, یا آپ کا ذکر بتائے گا یا آپ کی تسبیح بتائے گی. اے یحییٰ, اب ڈائریکٹ یحییٰ علیہ السلام پر بات آ گئی. کٹ اٹ شارٹ, کیا ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ جیسے بالکل بچوں کی موویز نہیں آپ دیکھتے, وہ فائنڈنگ نیمو, کسی نے دیکھی ہے نیمو, وہ جو مچھلی کی کہانی تھی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سینز درمیان درمیان میں سے پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہوتے آپ کو، بلکہ ایک دم سے چلیں پرانے وقتوں کو یاد کر لیں، نعوذ باللہ کیا ہم نے وقت گزارے ہیں. دور جہلیت میں موویز تو دیکھتے تھے نا، ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر دکھایا ٹرن 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 اور وہ جوان ہو گیا. تو کٹ اٹ شارٹ. اللہ کی شان، یہ ٹیکنیکس لوگوں نے آج موویز میں کہاں سے سیکھی ہیں؟ دیکھیں کوئی لمبی جوڑی بات نہیں، یا علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے دو دانت نکلے ہوں گے، انہوں نے چلنا شروع کیا ہوگا، پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا ہوگا، پھر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کرنی شروع، کچھ نہیں. بیچ میں سے اسٹوری کو آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ نے اگلا سین لگا دیا. کیا سین ہے؟ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لو. بڑے ہو گئے یحییٰ علیہ السلام اور ان کو انسٹرکشنز دی گئیں، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. یعنی بچپن ہی میں ان کے لیے آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ سیریس پرسنالٹی کے تھے، میچور پرسنالٹی کے تھے، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ دیا تھا اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا. اس سے پتا چلا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے وہ جبار، اور جو والدین کا دل دکھائے وہ نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. سلیوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بالکل جیسے ہمارے ہاں جب کسی کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تو ہم کتنا انسپائر ہوتے ہیں. کسی کے پیچھے آگے 10 گاڑیاں اور پیچھے 10 گاڑیاں جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے، دل میں تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، زبان سے تو غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کتنا مشکل میں ڈال دیا پورے شہر کو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش آتی ہوگی، میں بیٹھی ہوتی اس گاڑی میں تو کیا ہی بات تھی. آتی ہے نا وہ جو بات ہے انسان کے اندر. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، وسلام علیہ. حدیث میں آتا ہے کہ تین وقت وحشت کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، برتھ ایکسپیرینس، جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں رہتا لیکن اس کو کہا گیا کہ وہ وحشت کا وقت ہوتا ہے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ موت کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی وحشت کا وقت ہوتا ہے. اور تیسرا وہ وقت وحشت کا ہوگا جب آپ اور میں میدان حشر میں دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ ان وحشت کے اوقات میں ہمارا حامی اور مددگار رہے. اور اے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. یعنی اپنے رب کے ذکر میں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا تھا. کیسی کانفیڈنٹ بچی تھی کہ اماں کے کہنے پر چلی گئیں اس جگہ پر اور اپنی تربیت کرنے کے لیے تیار ہو گئیں بالکل آرام سے. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم علیہ السلام کی تفصیل ہم تھوڑی آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا وہاں پر بھی کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ خاتون تھیں. ان کی جو عمر آتی ہے جس وقت یہ ان ہیکل میں تھیں، اس واقعے میں یہ جو ان کے پاس فرشتہ آیا، اس وقت ان کی عمر 12 یا 13 سال کی آتی ہے، اپنی ٹین ایج کو ٹچ کر رہی تھیں. اور ہماری ٹین ایجرز بچیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے مریم علیہ السلام. انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اپنے جسم کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو دے دیا تھا. ان کو بہترین ماحول دیا گیا تو انہوں نے اپنے اندر بہترین تقویٰ ڈیویلپ کیا. ان کے اندر تقویٰ تھا اور اس تقویٰ نے ان کے اندر حیا پیدا کی. اور حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام بتاتا ہے کہ انسان میں گریس آتی ہے، ڈگنیٹی آتی ہے، فیمنیٹی حیا لے کر آتی ہے. ہمارے ہاں حیا کا کانسیپٹ کچھ اور ہی ہے. آپ دیکھیں جب ان کے سامنے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یہ ان کے اندر کے جذبات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے واضح کیے. اللہ سے ڈرنے والی تھی اس لیے فوراً ان کو مشکل میں اللہ ہی یاد آیا. چیخ نہیں ماری جیسے میں اور آپ کاکروچ کو دیکھ کے چیخ مارتے ہیں، چیخ نہیں ماری. یا ہمارے اندر حیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے حیا کہاں سے سیکھی؟ مریم علیہ السلام سے یا موویز سے؟ ہم نے حیا تو موویز سے سیکھی. ہماری جنریشن نے تو خیر موویز دوسری دیکھی تھی، ہمارے بچوں نے وہ موویز نہیں دیکھی. ایک دور تھا کہ وہ ہیروئن کو شرم آتی تھی تو وہ دوپٹہ مڑوڑ کے اور منہ میں دباتی تھی. اب وہ جنریشن نہیں ہے، اب کوئی ایسا نہیں کرتا. اب وہ کہتے ہیں لو پینڈو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ڈگنیٹی برقرار رہنی چاہیے کسی بھی شخص سے نامحرم سے بات کرتے ہوئے. بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے لیکن حیا کا ایلیمنٹ فیمنیٹی اس کے اندر برقرار رہنی چاہیے. انسان ریسپیکٹ کو اپنی और अपनी सेल्फ डिग्निटी को बरकरार रखे। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जो कि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। इनको कैसे मालूम हुआ कि इनको ये बात मालूम है? हमारे यहाँ आर्टिफिशियल हया के मैार है। हम कहते हैं, लो 13 साल की बच्ची पक्की है, सब मालूम है। जब इल्म आ गया, जब आप साइंस की किताब पढ़ रही हैं, जब आप बचपन से सब चीजें पढ़ के समझ रही हैं, और कुरान सुनने समझने वाले बच्चे तो बहुत सी चीजें उनसे वाकिफ हो जाते हैं। ये कुरान ये तो नहीं कहता कि सूरह मरियम जो है वो यंग बच्चियों को ना सुनाओ, या मिसाल के तौर पर सूरह मोमिनून जो है वो यंग बच्चों को ना सुनाओ। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुरान का इल्म है वो एज इट इज दिया जाएगा। हर एक अपनी उम्र के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक उसमें से अपने फायदे की चीज पिक कर लेगा। इनको इल्म था, इन्होंने फौरन बता दिया, कोई इनके ऊपर गलत किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। और हमारे यहाँ क्या होता है, आज जो माशरा है, जिस माशरे में आप और मैं रह रहे हैं, जहां पहला क्रश क्या था, फ्लश ऑफ रोमांस क्या था, इस तरह की बातें बच्चों के मुंह से इतने आराम से निकलती हैं और माओं को भी शर्म महसूस नहीं हो रही होती कि मैं अपने बच्चों को समझाएं कि ये जुमले बोलने के नहीं हैं। हमारे यहाँ बदकारी को बहुत खूबसूरत टाइटल देकर जस्टिफाई कर दिया गया है। बदकारी सिर्फ और सिर्फ जिना नहीं है, जिना तो उसका आखिरी स्टेज है। बदकारी कई फॉर्म्स में होती है, बदकारी के कई लेवल्स हैं। इन सब को समझने की और अपनी औलाद को समझाने की जरूरत है, ताकि वो अपना बचाव भी कर सकें और अपने जैसी बच्चियों तक इस इल्म को आम भी कर सकें। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। मरियम अलैहिस्सलाम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो इस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पर चली गईं। रिवायात में आता है बैतुल्लहम चली गई थीं। फिर जज्की की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया, और इसके बरक्स आपको किताब जो बाइबल की किताबें हैं उसमें मिल जाएगा कि वहां कहां पहुंची थी और क्या हुआ था मामला। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पाइंती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और तू जरा उस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी को लेबर हो तो वो मैक्सिमम पानी पिए और मैक्सिमम खजूर खाएं, इसलिए कि खजूर से तवानाई इंसान को मिलती है। ये अल्लाह की तरफ से यहाँ पर एक निशानी भी है। आप देखें, क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को। खजूरें कब पकती हैं? खजूरें पकती हैं जुलाई अगस्त के महीने में, जब ऐन गर्मी का मौसम होता है, सहरा है ना, जहाँ खजूरें, जहाँ भी खजूरें होंगी वो इस मौसम में पकेंगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई थी, आपका ख्याल है वो गर्मियों में हुई होगी या एंड दिसंबर में हुई होगी? खुद बाइबल कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे को निकाला है। आपको इसका ओरिजिन पीछे मिलता भी नहीं है। अभी चंद सौ साल पहले से उन्होंने ये 25 दिसंबर वाला मामला सामने किया है। तो अगर कोई मुसलमान इस इल्म को जानने वाला हो, अगर कोई क्रिश्चियनिटी के ऊपर सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखकर अपने पास नोट्स बनाने वाला हो, तो आप कितने क्रिश्चियंस को यह हकीकत बता सकते हैं? इल्म चाहिए इसके लिए, वक्त चाहिए इसके लिए, अकल चाहिए इसके लिए, हिकमत चाहिए इसके लिए, ताकि हम मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस के अंदर भी इस तालीम को आम कर सकें। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम मेरे और आपके लिए एक अल्लाह के रसूल भेजे हुए हैं, ऐसे ही उनको भी इनको अल्लाह का एक रसूल और भेजा हुआ समझना चाहिए। तो मैं और आप अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे, मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूंगी। अब क्या हुआ, फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई, वापस आ गई अपने इलाके में। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला, यानी गुनाह कर डाला। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें, जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, औला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इमेजिन करें, किसी के बच्चे का आप विलादत का सुन के वहां पहुंचती हैं गिफ्ट लेकर, और क्रेडल में बच्चा पड़ा है और बच्चा बोल पड़ता है, तो आपका क्या हाल होगा? कितना बड़ा मोजज़ा है कि एक दिन का बेरली इनके लिए आता है कि एक दो दिन के थे जब ये अपने पिंगोड़े में बोले थे। इन्होंने कहा, इन्ने अब्दुल्ला, اور یہی مبصرین کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، انسان اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر یہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو یہ کہتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن اس آیت کی جڑ کاٹ دی گئی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ نماز کا حکم اور زکوٰۃ، یہ ساری انسٹرکشنز جو دی گئیں عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تبلیغ کے ذریعے، یہ انہوں نے اپنے کریڈل میں دی تھیں۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو والدین کو بیک آنسر کرے وہ بدتمیز اور نافرمان، کسی بھی طرح سے یہ کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا ہوں۔ والدین کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا ہوں اور جبار اور شقی نہیں ہوں۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، اور جبکہ میں مروں، اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ نے حقیقت کھول کے رکھ دی۔ کون عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، اس معجزانہ پیدائش کو، اس معجزانہ بولنے کو، اور جو انہوں نے بولا ان الفاظ کو، انسانیت کے سامنے لے کر آئے گا؟ آج بھی کرسچینٹی بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ کون جا کر کرسچنز کو یہ بات بتائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو حقیقت یہ ہے، فیکٹس اور فگرس تو یہ بتاتے ہیں۔ قرآن الٹیمیٹ کتاب ہے، اور خود قرآن کے بارے میں کئی کرسچنز اس طرح کی ریسرچ کر کے یہ بات بتا چکے ہیں کہ قرآن انٹچڈ ہے۔ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی انہوں نے اس کے 300 نسخے اکٹھے کر کے دیکھ لیے۔ اس کے 300 نسخے مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے اکٹھے کر کر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس میں ایک انچ کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایک دو کے اندر خطابت کا فرق آیا صرف، کہ جو لکھنے میں کوئی آگے پیچھے تھا، لیکن اس کے مفہوم اور اس کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو خود مانتے ہیں، اب مسلمان ہی وہ کنوکشن نہ رکھیں اور خود آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آس پاس رہنے والے کرسچنز کو کہیں میری کرسمس، اور پھر آپ سے آ کے پوچھیں میری فلاں بہن امریکہ میں رہتی ہیں، ان کی نیبر کرسچن ہیں، وہ کیا ان کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ تو جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو جا کر انسانیت کو تبلیغ کون کرے گا؟ اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور مسلمانوں کو اٹھائے اور وہ کام لے لے؟ میں کیوں نہ اپنا حصہ ڈال دوں؟ میں کیوں نہ اس کام میں، امت کو اٹھانے میں اپنا کوئی رول پلے کر دوں؟ اور کب میں اپنا رول پلے کروں گی؟ جب میں جاگوں گی، اسی گھر میں رہتے ہوئے۔ یہاں بیٹھ کر تو دل میں اتنے جذبات امٹتے ہیں، اتنی خواہشات آتی ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو کہ ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے ہمارے ذہن بند، شٹر گر گئے جو وہاں کھلے تھے، اور اس کے بعد وہ تبھی کھلیں گے جب ہم دوبارہ قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ کو اور مجھے اپنی زندگیوں کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے، اور وہ چینج علم حاصل کرنے کی ہے۔ جو جتنا علم حاصل کرنے میں آگے بڑھے گا، اس کو اسلام کا ایکسپوژر ملے گا، اس کے سامنے صحابہ کی زندگیاں آئیں گی، اس کے سامنے رسولوں اور انبیاء کی قربانیاں آئیں گی، اور اس کا دل کرے گا کہ وہ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی، اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اسی ایک آیت کو لے کر اگر ہم پھیل جائیں دنیا کے اندر، اپنے اپنے علاقوں میں، ہمارے بھی ملک کے اندر، ہمارے بھی شہر میں، ہمارے آس پاس بھی بہت سے کرسچنز لوگ ہیں، ہم تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہ کسی کو چھیڑو، نہ کسی کو چھیڑنے دو، ہمارا تو سلوگن یہ ہے۔ یہ کس کا سلوگن ہے؟ اگر یہ سلوگن رسول اللہ کا ہوتا تو کسی کو تبلیغ کرتے؟ کسی مشرکین عرب میں سے کسی کو ہدایت کا راستہ نظر آتا؟ نہ کسی کو چھیڑو اور نہ کسی کو چھیڑنے دو۔ ہمارے نارمز کیوں بدل گئے ہیں؟ ہماری رسومات کیوں الگ ہو گئیں؟ ہمارے راستے کیوں جدا ہو گئے؟ ہمارے لیے رسول اللہ کیوں اجنبی ہیں؟ نام کی حد تک اکنالجمنٹ ہے کہ ہاں آخری رسول ہیں، ان کی عادات سے ہمیں کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے اور ان کی روٹین اور ان کے معاملات سنبھالنے سے اور معاملات چلانے سے، ازواج سے معاملہ کرنے سے ہم بالکل غافل اور جاہل ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اس علم کو حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسرے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آگے بڑھ کر غیر مسلموں کے لیے بھی بنائے۔ صرف دعا کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ یہاں بیٹھ کر دعا کرتی رہیں, مثال کے طور پر کہ میں اپنی امی سے مل لوں, میں اپنی امی سے مل لوں, میں اپنے اور آپ کی امی جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی امی سے مل سکتی ہیں؟ ایسا نہیں ممکن ہے. آپ کو تھوڑا محنت کرنی ہوگی, جا کے بات کرنی ہوگی, جا کے ٹکٹ لینی ہوگی, جا کے سفر کرنا ہوگا. تو محنت کرنی ہے آپ کو اور مجھے. آیات قرآن کی بالکل واضح موجود ہیں, روشن دلیل کی طرح موجود ہیں, مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا, جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. یوم حشر کے دن تو سب نظر آئے گا, اب کیا فائدہ دیکھنے کا, جب دنیا کی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے تم نے فائدہ اٹھا کر اللہ کی فرما برداری میں وقت نہ لگایا. اب کیا فائدہ سننے کا, جب قرآن تمہارے اوپر برستا تھا اور تم دل کھول کر سنتے نہیں تھے, اور سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. کیا فائدہ ایسے سننے کا جس نے تمہارے عمل کو آگے سے متحرک نہیں کیا. آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں اے نبی, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا. یوم الحسرہ آتا ہے, قیامت کا ایک نام, اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. اہل جنت کو اور کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی سوائے ان کے کہ جو وقت ان کا بغیر ذکر کے گزرا ہوگا. وہ اس پر بھی حسرت کریں گے کہ جو وقت ہم نے بغیر ذکر کے گزار دیا, اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر کے اور جنت کے درجے کما لیتے. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی سارے چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. ایک نبی تھا, اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کے اندر مختلف کوالٹیز رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی کوالٹی بتائی کہ وہ ایک راست باز انسان تھے, وہ معاملات کو بالکل پراپر طریقے سے کرنے والے انسان تھے. انسانوں میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, جیسے کچھ انسان جو ہے وہ صدیق کے درجے پر ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے صراط مستقیم کے بارے میں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے, انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا, اور اس کی ہم نے ڈیٹیل سورہ نساء میں پڑھی تھی کہ کن لوگ, کون سے لوگ ہیں جس میں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین آئے تھے. تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو صدیق مزاج کے ہوتے ہیں, اور صدیق مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگوں میں ملنے جلنے والے نہیں ہوتے, انٹروورٹس جو جن کو ہم کہتے ہیں, اور وہ زیادہ تر سوچو بچار میں اپنا وقت گزارتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اس طرح کا مزاج. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج جو ہے وہ رسولوں والا مزاج ہوتا ہے. کس اینگل سے؟ بھاگ دوڑ کرنے والے, لوگوں میں ملنے والے, سوشل سرکلز جن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ انبیاء کے اندر آپ کو مختلف کوالٹیز ملیں گی, کسی کے اندر کوئی کوالٹی زیادہ ملے گی, کسی میں کوئی کوالٹی زیادہ ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خوبیوں کو جمع کر دیا, دونوں چیزوں کو رکھا, کہ آپ بہترین سوچتے بھی تھے اور لوگوں کے اندر بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہترین تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بتائی اور بتایا کہ ذرا اس موقع کی ان کو یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک علم ایسا آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میرے پیچھے چلیں, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی نہ بن جائیں. ایک لیسن کے بزرگوں کو بھی, اپنے گھر کے بڑوں کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. دوسرا, چھوٹے بھی خاندان کے حق پر اور سچ پر ہو سکتے ہیں. تیسرا, اگر خاندان کے چھوٹے اپنے بڑوں کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں تو ادب کا پہلو ہاتھ سے مت چھوڑیں. مشرک باپ, اتنا ظالم باپ کہ اس نے آگ میں ڈالنے کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالا. روایات میں آتا ہے کہ جب الاؤ تیار ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے, تو باپ خود لکڑیاں جمع کر کر کے لا رہا تھا. سگا باپ تھا, ایسا باپ تھا, اور اس کے باوجود ابا جان ابا جان ابا جان. اگر آپ نے اور میں نے اپنے بڑوں کو آج دین کی تبلیغ کرنی ہے تو انتہائی ادب, انتہائی لحاظ, انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کو پکاریں, بہت محبت سے, میری پیاری امی, میرے پیارے ابو, بات تو سنیں میری, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ان کا ہاتھ پکڑ لیں پھر بات کریں. یہ ہیومن ٹچ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں, ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیں. جب تک والدین حیات ہیں ان کو انجوائے کریں. اللہ سے آپ اگر اپنے معاملے کی بہتری کی مدد مانگتی ہیں تو والدین اگر حیات ہیں تو ان کو بہترین تبلیغ کرنے کا موقع بھی آپ کے پاس ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع بھی آپ کے پاس ہے، نہ کہ آپ اور میں موقع تلاش کریں کہ آپ اور میں ان سے دور بھاگیں، بھائی مجھے ان کی خدمت نہ کرنی پڑے، مجھے ان کے لیے کوئی کام نہ کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں ایسے بھون جائیں۔ تو بہت محبت کے ساتھ اپنے ابا کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو اللہ ہی کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہوں، اور ایمان کا دعویٰ کر دیا۔ پس جب وہ ان لوگوں میں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد ان کو اجر بھی دیا۔ تو اللہ نے اس لیے مجھ سے اور آپ سے بھی کہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ انما العسر یسرا۔ ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ کیوں؟ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا میسنجر۔ اور رسول جس کو شریعت دے دی جائے، جس کو کتاب دے دی جائے، وہ رسول ہوتا ہے۔ یہ رسول نبی کا فرق ہے۔ ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا، جو سچے ہوتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور کمٹمنٹس پوری ہوتی ہیں اپنی ول پاور سے، اپنی خواہش سے اور اپنے ارادوں سے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو حکم دیا نماز کے پڑھنے کا، بار بار کہا ہوگا انہوں نے اولاد کو بھی نیکی کی طرف آنے کا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بائبل میں ان کا نام ہنوک آتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کے لیے آتا ہے۔ وہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جس کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سجدہ کرنا انسان کی عاجزی کی علامت ہے، رب کی بندگی کی علامت ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی آیات سن کر اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ بندے کا کام ہونا چاہیے۔ چاہے اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے مجھے اس کی لاجک اور حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہ جسمانی سجدہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ روحانی سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سمعنا و سألنا، ہم ہر بات میں سوال پوچھتے ہیں، سنا ہم نے اور سوال کیا ہم نے، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ اچھا ایسا ہو تو کیا ہو، ایسا کریں تو کیسے کریں، اچھا اگر یہ نہ کریں تو کیا ہو جائے گا۔ بس سنیں اور عمل میں دوڑ جائیں، اس کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان صرف اس صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے، عروج لے سکتا ہے، اپنے لیے آخرت سنوار سکتا ہے کہ جب مسلمان سنے اور اطاعت کرے، سنے اور اطاعت کرے۔ آج سوال کرنے کا مقام نہیں ہے۔ جو مسلمان قوم اس وقت پس رہی ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت زوال ہے، اس کو اٹھانے کے لیے دوبارہ سے صرف مسلمانوں کی ایک کیٹیگری درکار ہے، جو اللہ کا کلام سنے اور اس کے بعد سمعنا و اطعنا کی کیٹیگری پر آ جائے۔ اللہ سے اس کو جذباتی تعلق ہو، اللہ کے ساتھ عاجزی کا معاملہ ہو۔ آیت سجدہ ہے، جب آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ نماز کا ضائع کرنا یعنی یا تو نماز پڑھی نہیں، یا پڑھی تو بہت تیزی میں پڑھی، رکوع اور سجدے کی چوری کرتے ہوئے پڑھی۔ میری اور آپ کی نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر استغفار پڑھا جائے، اور استغفار بھی ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جس کے اوپر مزید استغفار پڑھا جائے۔ ہمارا تو یہ حال ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کس سے استغفار مانگی ہم نے؟ استغفر اللہ اگر آپ نے چار دفعہ بھی کہا اور سوچ کر کہا, یہ سوچ کر کہ میں اللہ سے معافی طلب کر رہی ہوں, اللہ میں آپ سے آپ کی طرف سے مغفرت طلب کرتی ہوں, اردو میں ایک جملہ ہے, لیکن ہم نے تو روٹین کا بس وہ انگلی چل رہی ہے, انگلی چل رہی ہے, انگلی چل رہی ہے, بس ہوش نہیں, ہم کیا بڑھ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے پرائم منسٹر کے سامنے بلایا جائے کہ آپ آئیں اور آپ کی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے, آپ ایک سپیڈ میں بولنا شروع کریں اور بول کر واپس آ جائیں, کبھی آپ ایسا کریں گی؟ آپ تیاری کر کے جائیں گی, آپ الفاظ سوچ کر جائیں گی, آپ پورے اس وہم اپنے اس گمان کے ساتھ جائیں گی کہ میں بہترین بولوں اور جب میں بولوں تو میں بہت پیاری بھی لگوں, یہ بھی ہوگا نا. چلیں پرائم منسٹر نے صحیح کسی خاتون کو ذہن میں لے آئے, چلیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو ذہن میں لے آتے ہیں, ہوپ فلی وہ سب کو الحمدللہ اچھی لگتی ہوں گی. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر فرحت کے ساتھ آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو آپ ایسے بولیں گی کہ ان کو آپ کا ایک لفظ سمجھ نہ آئے, یا آپ ایسے بولیں گی کہ آپ کی وہ بات سمجھیں بھی اور اس کا جواب دیں بھی؟ تو اللہ کے ساتھ ہم یہ معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم فوراً کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, نعوذ باللہ, انسانوں کے ساتھ اللہ کو کیا ملانا, اللہ کو انسانوں کے ساتھ ملانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے جیسے انسانوں کو اتنی عزت دیتے ہیں تو اس رب العزت کو کتنی عزت دینی چاہیے, یہ سوچنے کی بات ہے. جو بولیں سمجھ کر بولیں, جو پڑھیں کانشیس ہو کر پڑھیں, جو دعا مانگیں غافل دل کے ساتھ نہ مانگیں, تاکہ آپ اور میں اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں, البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے, اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے, جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے, اور ان کا رزق انہیں باہم صبح شام ملتا رہے گا. اور وہ وہاں کیا سنیں گے؟ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا جو پرہیزگار رہا. اللہ آپ کو اور مجھے جنت کا اہل بنائے, جنت آپ کی اور میری وراثت میں آئے. اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, جو کچھ ہمارے آگے ہے, جو کچھ پیچھے ہے, جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے جو اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ اب ایک آگے سکیپٹیکل انسان کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ کی راہ پر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور دور بھاگتا ہے, کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ اچھا ریئلی, آر یو سیریس؟ بالکل یہ انداز. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی نہیں جو اس جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہاں ذکر کیا گیا ہے جہنم پر سے گزرنے کے لیے جو پل صراط بنایا جائے گا. پل صراط کے لیے آتا ہے, پل صراط کا لفظ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملتا, لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا, اور جو انسان جتنے ایمان والا ہوگا اتنی ہی اسی کے مطابق, اسی ظرف کے مطابق اپنا راستہ پائے گا. کچھ کے لیے آتا ہے کہ کچھ مومنین اس کے اوپر سے دوڑ کر چلے جائیں گے, کچھ کے لیے آتا ہے کہ کچھ اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دائیں بائیں کے نور کی روشنی کی مدد سے اس کے اوپر چل کر جائیں گے, کچھ کے لیے آتا ہے کچھ زخمی ہو کر اس کے اوپر سے پھر بھی گزر جائیں گے, اور کچھ کے لیے آتا ہے کہ کچھ کٹ کٹ کر اس سے نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور دوڑ کر جانے والوں میں سے شامل فرمائے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا ہے, اللہ نے تو صاف کہہ دیا یہ تو ہوگا, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جہنم میں سے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے کانٹے, اور جب پل صراط قائم کیا جائے گا تو جو انسان اس پر چل رہا ہوگا اور گناہگار ہوگا, وہ کانٹے اس کو پھنسا پھنسا کے اپنے اندر کھینچ لیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں زندگی گزار دی اور اس بات کو بھول ہی گئے کہ آخرت بھی آنی ہے، اپنی دنیا کے گھروں کو ہی سجاتے رہے۔ دیکھیں اللہ کہیں بھی دنیا کے گھر سجانے کو منع نہیں کرتا، لیکن اپنی زندگی کا مقصد دنیا کے گھر سجانا نہ بنا لے، اپنے گھر کو سجانے کا مقصد دوسرے سے کمپٹیشن کرنا نہ بنا لے، بلکہ انہی گھروں کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں۔ جو مل جائے الحمدللہ، جو نہ ملے الحمدللہ، یہ ہے مومن کا مزاج، نہ کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنے گھروں کو بنائیں۔ اس کے گھر میں یہ تو میرے گھر میں بھی یہ ہونا چاہیے، اس کے گھر میں فلاں چیز تو میرے گھر میں بھی فلاں چیز ہونی چاہیے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں شوہر جو ہے وہ کارپوریٹ لیڈر کے اوپر رہتا ہے اور بیوی سوشل لیڈر پر رہتی ہے، دونوں کو آگے بڑھ بڑھ کر خوب کمپٹیشن کرنا ہے، جبکہ اللہ نے کہا تھا کمپٹیشن کا میدان کہاں کھلا ہے، سارعوا الی المغفرۃ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ نے تو فاستبقوا الخیرات بننے کو کہا تھا، ہم فاستبقوا الدنیا بن کر رہ گئے، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے بن گئے، حالانکہ ان میں سے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ اس لیے کہ دیکھ لیں فرعون کا کیا انجام ہوا، اس کے محل یہیں رکھے رہ گئے۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی فرماتا ہے۔ اور باقی رہ جانے والا کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اگر سجانا ہی ہے تو اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو سجائیے، اگر سجانا ہی ہے تو اپنے روزوں کو سجائیے، اگر سجانا ہی ہے تو اپنے نیک اعمال کو سجائیے، اپنے ایمان کو سجائیے، اپنی روح کو سجائیے قرآن کی آیات سے، اپنے دل کو سجائیے قرآن کی آیات کو حفظ کر کے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اولاد اور مال سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، ہم اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، کوئی باعث عزت نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ اور کون سا دن ہے؟ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جب آپ اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو بہترین اعمال کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب دیکھیں کیا کیفیت ہوگی، جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، جب ہم رب کعبہ کو دیکھیں گے تو اس وقت کیا کیفیت انسان پر طاری ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ بہترین حال میں ہمیں اپنے سے ملا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو اور مجھے پرفیکشنسٹ بننے کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو بہترین گزارنے کی ضرورت ہے، جنت کمانے کے ٹولز کے طور پر۔ ہم دنیا کے لیے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے بالکل ریلیکس رہتے ہیں، جبکہ الٹا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں آخرت کے لیے پرفیکشنسٹ ہونا چاہیے اور دنیا کے لیے تھوڑا ریلیکس رہنا چاہیے۔ جو مل جائے الحمدللہ، اور جو کسی کی نعمت دیکھیں تو اس پر آنکھیں لمبی نہ کریں اپنی۔ یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ مومن کا رویہ صرف جائے نماز پر مومن نہیں بنتا، مومن کا رویہ صرف رمضان کا روزہ رکھے مومن نہیں بنتا، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، معاملات کرنا، سب کے سب اس کے عکس میں نظر آتا ہے جس عکس میں ایمان ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں تاکہ آپ اور میں جب اللہ کے حضور پہنچیں تو بہت ہی بہترین طریقے سے آخرت کے لیے انوی رکھتے ہوئے، آخرت کے لیے پرفیکٹنس بنتے ہوئے پہنچیں۔ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ کسی نے کہا ہے نا جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو, اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اس لیے اور کسی نے کہا کہ تکلیف کو دیکھ کے نیکی کرنا مت چھوڑو, اس لیے کہ نیکی باقی رہے گی تکلیف ختم ہو جائے گی. تو جو آخرت میں جانا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کو سنبھال کر رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سخت بہودہ بات ہے جو یہ لوگ گھڑ لائے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جیسے مشرکین عرب کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں تصنیف کرنے پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے, اس طرح سے اللہ کے ساتھ بیٹا تصنیف کرنے پر بھی اللہ کا غضب یہاں بھڑکا ہے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اسی کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں, سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. آخرت کا محاسبہ ہر ایک کے لیے اکیلے اکیلے ہی ہے, الگ الگ آپ اور میں اللہ کے سامنے جائیں گے. وہ رشتہ دار جو کہتے ہیں کہ تم آج میری بات مان لو, کوئی بات نہیں میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا یا کر دوں گی, قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے منہ پھیر لیں گے. وہی رشتہ دار جن کی باتوں میں آ کر ہم اپنی دنیا تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کرتے ہیں, وہی قیامت کے دن کہیں گے اللہ اس کو آگ میں ڈال, اس نے مجھے دنیا میں آپ کی راہ پر چلنے میں مدد نہیں کی تھی. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے نبی, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, پھر کہیں تم ان کا کہیں نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ سوچ لیں, سارے کھنڈرات کو دیکھ لیں, سارے ریوونز کو دیکھ لیں, کون آج ان کی رونقیں باقی کیے ہوئے ہیں. سارے گھروں کو دیکھ لیں ان کھنڈرات کے, وہی گھر جن کو وہ سجاتے تھے آج وہ ویرانہ بنے ہوئے ہیں, اور اس ویرانے کی چیزیں میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان بنی ہوئی ہیں. ایک دن آپ اور میں بھی چلے جائیں گے اس دنیا سے, یہ گھر یہیں رہ جائیں گے, یہ وارڈروبز یہیں رہ جائیں گی, یہ اولاد اور مال یہیں رہ جائے گا. ساتھ جائے گا تو میرا رویہ, میری عادتیں اور میرے اعمال. سورتہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کے تسلی دی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورتہ کو سن کر ایمان لائے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, طہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. یخشا, یہ جو یخشا کا لفظ آیا آیت نمبر 3 میں, اس کو دیکھیں, اس صورت میں آپ کو یہ لفظ بڑا ملے گا, ڈرنے والا لفظ. ڈر کتنی طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے امیجنری فیئر, یعنی اپنے بس سوچوں میں ڈرتے رہنا, فینٹم فیئر جس کو کہتے ہیں. اور وہ فیئر ہم کیسے اپنے اوپر لے کر آتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر موویز, ہارر موویز دیکھنا اور اس کے بعد خوب ڈرنا. پہلے مزے سے ہارر مووی لگا لی, دیکھ لی, پھر کہہ رہے ہیں ڈر لگ رہا ہے, اندھیرے میں جایا نہیں جا رہا, اوف میرے ساتھ کوئی چلے, میں باہر نہیں جا سکتی اکیلے. اس کو کہتے ہیں امیجنری فیئر. خود ہی اپنے آپ کو ایسے فینٹم فیئر میں مبتلا کیا, بھائی ڈر لگ رہا تھا تو مووی نہ دیکھتے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو ہارر مووی نہ دیکھیں. مووی تو خیر آپ کوئی بھی نہ دیکھیں, تو اللہ ہم سب کو ہدایت دیں کہ ہم دور رہیں. لیکن بہرحال ڈر ایک تو ہوتا ہے فینٹم فیئر, ایک ہوتا ہے ریئل فیئر. جو ریئل فیئر ہوتا ہے وہ انسان کو اس کے فائدے میں اس کا فائدہ دلواتا ہے. مثال کے طور پر شیر کو دیکھ کر بھاگنا, یہ آپ کا فائدہ مند موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. تو خوف کو وہ کہتے ہیں جو ریئل فیئر ہے وہ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح موت کا خوف انسان کو عمل پر لا سکتا ہے, اسی طرح قیامت کا خوف انسان کو عمل پر دوڑا سکتا ہے, جہنم کی سزاؤں کا خوف انسان کو باعمل بنا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ڈر ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو, وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے, مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے, اور جو مٹی کے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب اونرشپ اللہ کی ہے, اللہ کے پاس ہی ہر چیز کی کنیکشن ہے اور ہر چیز کی ملکیت ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مدین سے دوبارہ مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو ٹراپ کر کے ایک قبطی کا قتل غلطی سے ان سے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ڈر کر مصر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مدین گئے تھے۔ مدین پھر انہوں نے نکاح کیا اور نکاح میں انہوں نے وہ مدت پوری کی جو کہ احسن مدت تھی۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 10 سال وہ وہاں رہے، 8 سے 10 سال۔ اور اب یہ دوبارہ اپنے خاندان کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جا رہے تھے تو رات میں اندھیرا تھا، اندھیرے میں ان کو کہیں پہ کوئی روشنی نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اس میں مفسرین بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کہیں اندھیرے میں جا رہے ہوں یا اندھیرے میں نہ ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور کہیں اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں کہیں ایک بہت بڑا اسپارک ہوتا ہے یا بجلی چمکتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک کو نظر آئے اور باقی کو نظر نہ آئے؟ روشنی ذرا سی ہوگی تو سبھی کو نظر آئے گی نا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں یہ نہیں فوراً کیا جو ہمارا ریاکشن ہوتا ہے۔ اگر کچھ اس طرح ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو تم نے دیکھا، بجلی دیکھی، ابھی چمکی تھی نا، ہم فوراً کنفرم کرواتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ پھر وہ وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں تیرا ہی رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ وانا اخترتک، اللہ نے کہا موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا۔ کیا رشک نہیں آتا آپ کو اور مجھے؟ دل نہیں کرتا کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی چن لے؟ اگر دل کرتا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر دل کرتا ہے، دل میں خواہش ہے، تو اللہ کی خاطر کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آرڈینری اور ایکسٹرا آرڈینری میں صرف ایکسٹرا کا فرق ہے، تھوڑا سا۔ تو کچھ اللہ کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سن لے گا۔ اور جو ان کو اللہ نے چنا تو کیوں چنا؟ میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو چن لے، اس کو چاہیے کہ رب کا کلام سنے تاکہ وہ چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائے۔ آپ اور میں بھی اس قرآن کو غور سے سنیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت، نماز کی عبادت کو یہاں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت تک اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنے سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا۔ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کا آپ یہاں پر سارا ریسپونڈ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم کسی اپنی پسندیدہ شخصیت سے ملتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ملاقات پرولونگ ہو جائے، ہم زیادہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن آپ صرف ساتھ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، میں ایک سوال پوچھ لوں۔ اور آج کل کے بچے اگر ان کو کوئی اپنی فیورٹ پرسنالٹی مل جائے تو کیا کرتے ہیں، جھٹ سے تصویر کھینچ کے سیلفی لے کے اور اس کو پوسٹ بک فیس بک پر ڈال دیتا ہے تاکہ باقی فرینڈس کو بتائیں تم نے دیکھا میں کس کے ساتھ تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی، وہ کسی فیمس پرسنالٹی کے ساتھ ہوتے تھے تو فوراً تصویر کھچوا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے تھے تاکہ جو ہر آنے والے کو بتائیں کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب ہم فلاں سے ملے تھے، کوئی کرکٹر ہو، کوئی پالیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو۔ آج کل کے بچے اور ایڈوانس ہو گئے، وہ انتظار نہیں کرتے فریم کروانے کا اور تصویر ڈیولپ کروانے کا، فوراً وہیں سے اسمارٹ فون سے آگے فیس بک پر ڈال دی۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ جب آپ کی کوئی پسند کی شخصیت ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور بالکل ایسے جیسے آپ اور میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، تو چاہ رہے ہیں کہ ملاقات پرولونگ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اتنا کہنا کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، آگے یہ ڈیٹیل بتانی شروع کر دی تاکہ ملاقات اور لمبی ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اللہ کو بتا رہے ہیں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اب کچھ اور سمجھ نہیں آئی کہ اور کیا کرتا ہوں اس سے، تو کہتے ہیں اور بھی بہت سے کام ہیں اس سے جو اس سے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، جس کے فائدے موسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے، جو ان کے فائدے کی چیز تھی، جو بظاہر ان کے لیے نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس کو پھینک دے. تو جو آپ کی نعمت ہو، جس کو وقتی طور پر اللہ کے کسی حکم کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑے، آپ بھی اس کو چھوڑ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کیوں پھینک دوں اللہ تعالیٰ، پھینکنے سے کیا ہوگا، کچھ ہوگا، اچھا کچھ ہوگا تو آپ میری بات مانیں گے، اچھا کچھ ہوگا تو آپ خوش ہو جائیں گے. ہمارے سوالوں کو یہ انداز ہوتے ہیں. اللہ نے کہا پھینک دے، انہوں نے فوراً اطاعت کی اور پھینک دیا. اور یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر توکل اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، اگر اللہ کے کہنے پر یہ اس وقت نہ پھینکتے اور اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتے اپنی لاٹھی کو، تو لاٹھی سانپ بن کر ان کو نقصان پہنچاتی، بالکل جس طرح آپ کی اور میری نعمتیں، جن کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، اپنی نعمتوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اور پھر یہی نعمتیں ہمارے لیے سانپ بن کر ہمیں ڈستی رہتی ہیں اور ہمیں غم کا شکار کرتی رہتی ہیں. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی کئی نشانیاں اس قرآن کے ذریعے دکھا رہا ہے. قرآن ہمارے سامنے کھل رہا ہے، اب آپ کو اور مجھے گھر جا کر اس قرآن کو اپنے گھر والوں کے سامنے کھولنا ہے اور اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے، بالکل جیسے آپ کو اور مجھے اللہ کہتا ہے کہ اپنے بات کو اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچا دو جو تمہیں سمجھ آئی ہے. بلغوا انی ولو آیا، رسول اللہ نے فرمایا آگے پہنچا دو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. پھر انہوں نے وہی دعا کی جو ہم اپنے درس کی آغاز میں دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. کیسے کھول دے؟ کہ اللہ آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ میرے دل میں اتر جائے، آپ جو حکم دے رہے ہیں میں اس پر اطاعت کرنا شروع کر دوں، اس سینے میں ایمان کو داخل کر دیں تاکہ آپ کے حکم کو ماننے کے لیے میرا دل راضی ہو جائے، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیں. کیوں آسان کر دیں؟ اس لیے کہ جب کوئی کام انسان شوق سے کرتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو کام آپ مجھے دیں اس کام کو شوق سے کرنے کی توفیق بھی دیں تاکہ وہ میرے لیے آسان ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا شوق تھا، تو جب مشکلات تھیں وہ ان کو اس وقت نظر نہ آئیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا دل آمادہ ہو جائے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، میں جس طرح سے کہنا چاہوں اس طرح بات کو کنوے کر دوں. یہ آپ کی اور میرے لیے بھی بہت سبق ہے. ہم بھی تو دعا اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ میرے دل میں جو جذبات ہیں، میرے ذہن کے جو جذبات ہیں، ان کو سنکرنائز کر کے زبان سے ادا کروا دے. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کی حکمت ہوتی ہے کہ کس بندے کے منہ سے کیا بات نکلوا دے. انسان خود نہیں بولتا، اللہ اس کو بلوا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے مدد مانگے. ہم اپنے رشتے داروں میں دین پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اپنی اولاد کو دین پر لانے کے لیے، ان سے دین کی بات کرنے کے لیے سب سے زیادہ گھبراتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے. اور انہوں نے کیوں کہا کہ لوگ، تاکہ میری زبان کی گرہ کھولے تو کیا ہو، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں ایک اکیلا اور دو گیارہ، انہوں نے بھی کہا کہ میری فیملی میں سے ایک مجھے سپورٹیو کوئی دے دے، کوئی ایسی سپورٹ مجھے دے دے جو مجھے مورل سپورٹ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے خود ڈکلیئر بھی کر دیا کہ کس کو میرا ساتھی بنائے. کہا ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. یعنی جو ہم اللہ تیری راہ میں باغ دوڑ کریں اس کا مقصد یہی ہو کہ ہم آپ کا کلمہ بلند کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. اب دیکھیں اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے ایک بار پھر تجھ پر احسان کیا، حالانکہ جو پہلا بات تھا جو اللہ نے یہاں قصہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈال کے بہا دیا گیا، اور پھر ان کی والدہ کس طرح سے دوبارہ سے حرم میں پہنچی فرعون کے، اور وہاں پر وہ بچے کی دائی بن کر رہیں، اصولی طور پر تو کہنا چاہیے تھا ہم نے تمہاری ماں پر احسان کیا. لیکن بچوں کا، اولاد کا ماں کے قریب رہنا اصل میں اولاد پر احسان ہے. ماں باپ کا اور خاص طور پہ ماں باپ میں سے ماں کا اولاد کے قریب رہنا یہ اولاد کے لیے تحفہ ہے، تاکہ آپ اور میں اپنے بچپن کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ جتنی قدر ہماری اس دور میں ہماری مائیں کرتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے اپنی خود، کوئی اور نہیں کر سکتا ہماری اس طرح سے تربیت اور حفاظت جس طرح اللہ ماں کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو اولاد کا ماں کے نزدیک رہنا یہ اولاد کے اوپر احسان ہوتا ہے، اور اگر اولاد میں سے اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب بھی یہ اولاد پر احسان ہے، اس لیے کہ اس کی جنت کا دروازہ اللہ نے ماں باپ کی شکل میں کھولا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي۔ یہ جو محبتن کا لفظ آیا یہ قرآن میں صرف اسی جگہ پر آتا ہے، حب کا لفظ قرآن میں آتا ہے اور جگہوں پر، لیکن محبہ کا لفظ صرف یہیں پر آئے گا۔ محبہ کہتے ہیں امپاورڈ لو کو، ون وے لو، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اس کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آ جائے۔ حب کہتے ہیں ٹو وے لو کو، وہ جس کے لیے آتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ ہے ٹو وے لو، اور محبہ ہے ون وے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی دی تھی، ایسی چارمنگ پرسنالٹی دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ان کو دیکھے اس کو ان پر پیار آ جائے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ کی موسیٰ علیہ السلام پر۔ یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ فرجعنا کا الى امک کئی تقر عینھا ولا تحزن۔ اولادیں جب ماں باپ کے قریب رہتی ہیں، اولادیں جب خوش رہتی ہیں، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہتی ہے اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے، ان کو خواہشات میں رکھ کے، ان کی خواہشات پوری کر کے، اور جب اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو خوش دیکھ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا ذکر کیا گیا، اور ماں اور بہن دونوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پاس پہنچا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بہنیں بھائیوں کو ماں سے جوڑنے والی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی بہنیں بنائے۔ آج کل کی بہنیں تو بھائیوں کو کاٹنے والی ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماؤں کو اور ماؤں کے ساتھ بھائیوں کو جوڑنے والے بنیں۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی کمیر نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ لیکن پھر ڈر کی بات آ گئی، کہ کس طرح کا ڈر؟ وہ ڈر جو اس کو عمل پر جما دے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کا راستہ بنایا۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپروچ نہیں رکھی کہ وہ تو جہنم میں ہوں گے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اس کے ایموشنل ٹاپک کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی جواب بھی اس طرح دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں حکمت کا بہترین مظاہرہ ہو جائے اور سامنے والا اوفینڈیڈ بھی نہ ہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اپنے جانوروں کو اور چراؤ بھی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو دکھا دی گئیں، کہ تبلیغ کا انداز ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنس کو سامنے رکھ کر سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں اس کو قرآن سے اٹیچ کر کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا. کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا. جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے کہ فرعون مجھے مصر والوں کو معجزے دکھانے جا رہے ہیں ان کو اکٹھا تو کرو, تو یہ کبھی اکٹھا نہ کرتا. لیکن اللہ کبھی کبھی فاسق اور فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو, نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر, ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں تمہارا ستیاناس کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نہ مراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ کار کا خاتمہ کر دیں. نہتے موسیٰ علیہ السلام تھے, کوئی فوج نہیں تھی ان کے پیچھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام حق کی سوچ کے ساتھ حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو اپنے کلچر کی فکر ہو گئی کہ ہمارا کلچر ختم کر دیں گے. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. یہ جو ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کا, انہوں نے اپنے ڈر پر قابو بھی پایا ہوگا تاکہ وہ تبلیغ کر سکیں. تبلیغ کرنے والے کو بھی ڈر محسوس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں پر اللہ کی بات بتانے جائیں, عین ممکن ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہو, عین ممکن ہے کہ آپ کی آواز کانپ رہی ہو, عین ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں. انبیاء کو بھی ڈر لگا کرتا تھا, لیکن بہادری کیا ہے کہ اس ڈر کے باوجود انسان اپنی تیاری بہترین کرے اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر بلانے کے لیے اپنے آپ کو گامزن کر دے. ہم نے کہا مت ڈر, تو ہی غالب رہے گا, پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے خواہ کسی شان سے وہ آئیں. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہوا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں, کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے. یعنی میں تمہیں سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ جیے گا نہ مرے گا, اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور اس شخص کے لیے یہ جزا ہے جو پاکیزگی اختیار کرے. دنیا متحر ہے, مختلف آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو ڈالتا ہے تاکہ آزمائش انسان کو اس کے گناہوں سے اس کی خطاؤں سے پاک کر دے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو. پھر دیکھیں خوف کی بات آ گئی, اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے, پھر ڈر کی بات آ گئی. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہارے حاضری کے لیے وقت مقرر کیا, تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو, ورنہ تم پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا عذاب ٹوٹ پڑا وہ گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے, پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہوں. اللہ غفار ہے اس محنت کرنے کے بعد. جو اتنی محنت کرے, جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے, جس کو ڈر لگے لیکن پھر بھی وہ عمل سے نہ ہٹے, اس کے لیے اللہ غفور ہے, اس کے لیے اللہ غفار ہے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب, تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ نیکی میں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا کچھ جلدی چلے گئے تھے جب ان کو پہاڑ پر ٹین کمانڈمنٹ سے شریعت دینے کے لیے بلایا گیا تھا. اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ نیکی میں ٹھہراؤ پسندیدہ ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کریں چاہے چھوٹی ہو لیکن کنٹینیوٹی سے کریں, نیکی میں آپ اور میں گڑبڑ نہ کریں. فرمایا, اچھا تو سنو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے, جا کر اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہمارا رب ہم سے قرآن میں مستقل اچھے وعدے نہیں کر رہا؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی, معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے, ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے پھر کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لیا. بچڑا اجلا کا لفظ آتا ہے, اجلت سے بنا ہے جلد بازی کرنا, دنیا آجلا ہے. جو بچڑا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی, لوگ پکار اٹھے, یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے, نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں, تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو, تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مان لو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا, ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے ہاں واپس نہ آ جائے. اس کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کے پیچھے بغاوت کب ہوتی ہے, جب پیچھے عوام کے اندر انا بہت زیادہ ہو اور اطاعت کا فیکٹر ان کے اندر کم ہو. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا, ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا, اے میری ماں کے بیٹے, میری داڑھی نہ پکڑ, نہ میرے سر کے بال کھینچ, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی انہوں نے ریزن بتا دی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے, ہم نے پہلے بھی بات کی, لیکن ہارون علیہ السلام کا آپ یہاں پر یہ مزاج دیکھیں کہ بھائی نے داڑھی کھینچی اور سر کے بال کھینچے تو غصے میں لڑائی کرنی نہیں شروع کر دی, بلکہ انہوں نے بڑے ہونے کی حیثیت سے حق ادا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو کام ڈاؤن کیا. بزرگی تھی ان کی شخصیت میں. اگر خاندانوں میں ایک بھی ایسا بزرگ ہے, اور ایسا بزرگ انسان 20 سال کی عمر میں بھی بن سکتا ہے, 16 سال کی عمر میں بھی بن سکتا ہے, بزرگی عمر نہیں دیکھتی, بزرگی میچورٹی دیکھتی ہے. انہوں نے میچورٹی سے معاملے کو ہینڈل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا, میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا. موسیٰ نے کہا, اچھا تو جا, اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. اس کو ایک ایسی کنٹیجیس بیماری ہو گئی تھی جس کے لیے آتا ہے اسکن ڈیزیز, اور پھر اس علاقے سے نکل گیا تھا. تیرے لیے باس پس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا, اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا, ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے. کس کو جلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ بچھڑے کو. اینٹیک تھا, میوزیم میں کیوں نہیں رکھ دیا؟ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہمارے ہاں تو پریس میں کہیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کوئی اینٹیک چیز جلائی ہے تو ذرا بریکنگ نیوز تو دیکھیں, اور پھر یہ تو دیکھیں سننا کہ کلچر کو تباہ کر دیا, کلچر کی حفاظت نہیں کی, ہیریٹیج تباہ کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں بتوں کو سنبھال کر میوزیم میں نہیں رکھوایا تھا, توڑ دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بچڑے کو توڑ دیا, جلا دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے, جس کے سوا کوئی خدا نہیں, ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے نبی, اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں, اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے, جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا, اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار ہوں گے. یوم القیامتی وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا، اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ بالکل یہ انداز ہے. کتنے دن تھی دنیا کی زندگی؟ 24 دن تھی، 25 دن تھی، 30 دن تھی، 1 سال تھی. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 15 ہے، 15 جولائی ہے. مثال کے طور پر 30 جولائی کو قیامت آ جاتی ہے، تو کتنی زندگی ہے آپ کی اور میری؟ اور آپ کو اور مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اس بندے کی قیامت تب آ گئی جس کی موت واقعہ ہو گئی، قیامت صغرا. تو آپ اور میں اپنی موت کے وقت پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ لمحے بھر کی زندگی تھی شاید. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. امیجن کریں، ساری انسانیت جمع ہوگی اور سرسراہٹ جیسے وسپرنگ ہوتی ہے، وسپرنگ ہو رہی ہے بس، اتنی آواز، دہشت کی وجہ سے کسی کی آواز نہ نکلے گی. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کو اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت ظلم کے بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ ٹیڑھا ہونے سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. پس بالا اور برتر ہے بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جبکہ تمہاری طرف اس کی وحی کو تکمیل نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو وقول ربی زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم میں مزید اضافہ فرما دے. علم کا اضافہ بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح ہم دنیا کا اضافہ مانگتے ہیں اس طرح علم میں اضافہ مانگے. علم انسان کو ڈیمیج کنٹرول کرنا سکھا دیتا ہے. علم کے کئی درجے ہیں، علم کے 5 درجے رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیے. پہلا ہے خاموش رہنا، سیکھنے کے لیے خاموش رہنا. دوسرا ہے توجہ سے سننا. تیسرا ہے جو سنا اس کو یاد رکھنا. چوتھا ہے جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا. اور پانچواں ہے اس معلوم ہوئے علم کو آگے پہنچانا. یہ اللہ کے رسول نے علم کے درجے بتائے. سفیان ثوری نے کہا، علم عمل کو پکارتا ہے مگر جب جواب نہیں پاتا تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ والا پوٹینشیل خطرہ اس کے اندر موجود ہے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں، نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا، آدم بتاؤں میں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. اور انسان کے یہی دو خوف ہوتے ہیں، ایک موت اور ایک فقر. ان دو خوف سے ہی انسان بچنے کے لیے دنیا میں گناہوں میں انوالو ہوتا ہے. تو اس نے کہا، اسی کے میں تمہیں ایسی سلطنت اور اپنی زندگی کا نہ بتاؤں. آخر کار دونوں میاں بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. ایک غلطی کا ریپرکشن یہ ہوا کہ ان کے لباس اتر گئے، اور جب لباس اترے تو فوراً انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لباس میرے اور آپ کے جسم پر ہوتا ہے جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ ساتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ رہا ہوتا ہے یا نہیں ڈھانپ رہا ہوتا. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اور میں شیطان کے کہنے میں آ گئے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، اور پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی. فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. معیشتن دنکن کا لفظ آیا, معیشتن دنکن آتا ہے کہ گھر سامان سے بھرا ہوا ہو لیکن سکون نہ ہو, خوشی نہ ہو, نعمتیں ہوں لیکن وہ نعمتیں سکون نہ دیں. وہ کسی نے پوئم کہی ہے, بہت لمبی پوئم ہے, جس میں آتا ہے وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو ارن ا لیونگ بٹ ناٹ ا لائف, وی ہیو فینسیئر ہاؤس بٹ بروکن ہومز. تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایسی جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے, جو نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے والی زبان اللہ کا نافرمانی کرنے والا معاملہ اپنے پاس نہیں لا سکتی. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب سخت اور دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم سے کام لیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. تسبیح کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا, یہ نہیں کہا شاید کہ اللہ راضی ہو جائے بلکہ کہا کہ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اس لیے کہ تم جب تسبیح کرو گے تو تمہاری نفسیاتی الجھنیں تم سے دور ہو جائیں گی, تمہارے جسم کو خود سکون ملے گا, تمہاری روح کو سکون ملے گا, اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں. کسی کا گھر دیکھ کر آؤ تو اپنے گھر آ کے اس کو ڈسکشن کا ذریعہ مت بنانا. گھر آ کے اپنے دوسرے کے گھر کو ڈسکس مت کرو. دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنی گفتگو کا اس کو حصہ مت بنا لو. دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہو. دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمتوں میں کم نہ لگنے لگ جائے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو, خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. مشرکین مکہ کا ذکر ہے, وہ ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے, بس اب منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش جو رکھی ہے دنیا کے اندر وہ لوگوں کو جگانے کے لیے رکھی ہے, اور اللہ دیکھ لے گا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. کوشچنر دیکھ لیجیے, 14 پارا, الحجر کے کیا معنی ہے؟ کیا لکھا آپ نے؟ روک یا حفاظت. کس شہر کے مرکزی کس قوم کے مرکزی شہر کا نام تھا؟ کس کو یاد ہے؟ قوم ثمود کے. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. سورہ حجر آیت 87 میں کن آیات کا ذکر ہے؟ سورۃ الفاتحہ. النحل کے کیا معنی ہے؟ سورہ نحل آیت 41 میں کس ہجرت کی طرف اشارہ ہے؟ ہجرت حبشہ. سورہ نحل آیت 66 میں کس مشروب کا ذکر ہے؟ دودھ کا. مشرکین مکہ کا بیٹیوں کی پیدائش پر کیسا رویہ ہوتا تھا؟ ذلت چھا جاتی تھی. ذلہ وجہ مسودن وہو قویم. سورہ نحل آیت 110 سے اللہ ہجرت کرنے آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ان اعمال کے بعد رحیم ہے یا پہلے؟ ان اعمال کے بعد. من بعدہا کے الفاظ آتے ہیں. کس رسول کے لیے قرآن نے گواہی دی کہ وما کان من المشرکین؟ ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے کوئی خاص عمر ہوتی ہے؟ جی نہیں، اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں لوگوں کو بلانے والا بنائے. اللہ ہمارے رمضان کے روزے اور عبادتیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ ان کے لیے اس زمین کے اوپر آسانیاں فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.